जिसकी इधर तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, जिसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते, ना ही कोशिश करने वाले उसकी हद तक जा सकता है। ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसका इदराक कर सकती हैं, ना ही अक्ल फहम की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। उसकी कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं है, ना उसकी इब्तिदा के लिए कोई लफ्ज़ है, ना इख्तिताम के लिए कोई हद मुकर्रर है। इंसान को खुदा ने खल्क किया, अहसन खल्क किया, और उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां और कुछ मकासद बयान किए। उन मकासद और जिम्मेदारियों में सबसे अहम मसलों में से एक मसला खुदा शनासी व अल्लाह शनासी है, और इस खुदा शनासी के लिए जो सबसे अहम अंसर है वो खुद शनासी है, कि जो इंसान शनासी का एक अहम हिस्सा है, कि जिसका इस्बात कुरान और अहादीस में मौजूद है। इसी खुद शनासी के लिए आज, इंसान शनासी के लिए आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। दुनिया की कमोबेश तकरीबन हर मकतब और हर नज़रिए में इंसान शनासी के हवाले से कुछ फिक्र मौजूद है, कुछ नज़रियात मौजूद हैं, कुछ कोशिश मौजूद है, लेकिन दीन इस्लाम ने सब मकतब से ज़्यादा इंसान शनासी के ऊपर जोर दिया है। इसी इंसान शनासी को समझने के लिए असवरिया इल्म अमल तहरीक पाकिस्तान कराची डिवीज़न और असवरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कराची डिवीज़न की तरफ से एक फिक्री व इल्मी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। कुरान चूँकि मंशूर इंसान है, और इसी इंसान शनासी के सेमिनार का आगाज उसी मंशूर इंसानियत से करने के लिए मैं मुल्तमस हूँ मौलाना गज़नफर अब्बास से कि वो आए और इस सेमिनार का आगाज तलावत कलाम पाक से करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات يعلم سركم وجهركم ويعلم كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
انسان کے اندر خدا نے دو قوتیں رکھی ہیں، یوں کہہ لیں کہ دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت عاملہ اور دوسری قوت عالمہ. انسان خود اپنی ذات کو خود بناتا ہے. انسان کی خلقت میں جو دو اہم عنصر ہیں، ایک کا تعلق بدن سے ہے اور ایک کا تعلق باطن سے ہے. در حقیقت انسان باطن سے، جو انسان خود ہے وہ انسان کا باطن ہے، کیونکہ بدن بنانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے. جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ انسان کا خود ہے، جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. اسی وجہ سے انسان کے بدن کے حوالے سے انسان سے کوئی سوال نہیں ہے، لیکن انسان کے باطن یعنی انسان کے اندر، انسان کے خود یعنی خود انسان کے اوپر انسان سے سوال ہے. میں سیمینار کو آغاز سے، مانچسٹر سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہم کلام پاک سے کر چکے ہیں. سیمینار کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا برادر کاشف علی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکا کو خوش آمدید. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جتنے بھی شرکا ابھی تک آ چکے ہیں یا جو بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم اپنی فارمل نشستوں پر جائیں گے، ان سب کو اصغریہ علم التحریک اور اصغریہ اسٹوڈنٹس آف پاکستان کی طرف سے ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب نے اتنے جو آج کل دور چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ انسان کتنا الجھ چکا ہے اپنے دنیاوی معاملات میں، حالانکہ دنیاوی معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کو الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنا آپ دے چکے ہیں، اپنا آپ حوالے کر چکے ہیں دنیا کے معاملات کو، وہاں سے ٹائم نکال کے اور یہاں آ کے اس نشست میں بیٹھ کے علمی حوالے سے اپنے آپ کو جو انسان شناسی ہے، جیسے برادر نے پہلے بتایا کہ یہ خود شناسی خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے، اس حوالے سے جو ہم آج یہاں پہ چیزیں ہمارے گوشت گزار ہوں گی اس حوالے سے آپ آ کے بیٹھے ہیں تو ہم انتہائی اگین مشغول ہیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ میں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی کڑی ہے اصغریہ کے طرف سے، یہاں پہ جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں وہ یونٹ سطح تک تو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے جو جتنے یہاں یونٹس ہیں، لیکن ہم ان سے نکل کے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی ڈویژن کا نام سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک پہلی کڑی ہے، پہلا قدم ہے اس طرف کہ ہم ایک یہ سیریز شروع کی ہے ہم لوگوں نے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں توفیقات دے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور صرف اس جگہ پہ نہیں لیکن کراچی چونکہ بہت بڑا ہمارا میٹروپولیٹن سٹی ہے، بہت بڑی پاپولیشن جہاں پہ ہے، ہم مختلف جو ہمارے علاقے ہیں ہم وہاں پہ اسی کڑی کو آگے لے کے چلیں اور مختلف علمی موضوعات پہ، لیکن جس کا انیشلی جو برکت و محبت ہوگا وہ انسان شناسی ہوگا، ہم آگے لے کے جائیں گے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سب جو شرکا ہیں خاص طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم اس پورا شبھ جو ہماری لائف اسٹائل چل رہا ہے اس سے نکلیں اور نکل کے ہم کچھ ٹائم دیں ان چیزوں کے لیے۔ لازماً ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اس کام میں مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن چونکہ یہ اس طریقے سے پہلے بھی کافی ٹائم پہلے اس طریقے کی کچھ چیزیں ہوئی تھیں اور ابھی ہم دوبارہ اپنی چیزوں کو ریزیوم کیا ہے، دوبارہ سے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اور بھرپور طریقے سے ہم لوگ کریں گے، اور میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، خوش آمدید کے ساتھ میں آپ کا تھینک فل ہوں کہ آپ سب لوگ آئے، زحمت کی اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری ہم سب کی زحمت قبول عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہاں پہ اس وینیو کے پروویژن میں دانشگاہ احمان و خمینی کی طرف سے جو انتظامیہ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، ساتھ میں انتظامیہ ہے شرکت الحسن امام بارگاہ کی، ان دوستوں نے اور خصوصاً جو ہماری سینئر افسر ہیں جہاں بھی آئے ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے اور آتے رہیں گے ہمارے ساتھ مل کے، ہمیں اپنی ان کی جو مشاورت ہے اس کے تو پھر ہم اور بہتر مزید اچھے پروگرام کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔
علامہ محمود رجائی کی کتاب انسان شناسی میں لکھتے ہیں کہ خدا، انسان اور دنیا فکر بشر کے تین اہم مسائل سے ہیں جن کے بارے میں تاریخ بشر میں فکری و عقلی سوالات ہوتے رہے ہیں۔ اسلام نے خدا شناسی کے لیے بنیاد بتائی ہے، وہ خود شناسی ہے، یعنی خود شناسی اسلام کی روح سے خدا شناسائی کے لیے بنیاد ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عرفتہ نفسی فقد عرفت ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا، یعنی بنیادی طور پہ یہ خود شناسی سفر طے کرواتی ہے خدا شناسی تک۔ اس خود شناسی کو سمجھنے کے لیے اور اسی انسان شناسی کو سمجھنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ اس خود شناسی سے لے کر خدا شناسی کے سفر کو طے کرنے کے لیے، ازبریا کے جوانوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے تاکہ یہ جو سفر ہے خود شناسی سے خدا شناسی تک کا، اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر مولانا غزنفر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بند کر دیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ
حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔
سب سے پہلے
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ نماز فرض نہیں ہے, کہتے ہیں نا کہ ماتم کرتے تو ہم پہ نماز فرض نہیں ہے, تو ان کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اے مومنا نماز سے غافل ذرا نہ ہو, اے مومنا نماز سے غافل ذرا نہ ہو, ارے ماتم ماتم کرے گا بہن, ماتم
کا کیدہ بطول
اجتماعیت سے ہے، معاشرہ شناسی ہے، انسان شناسی ہے۔ اسی انسان شناسی کے سیمینار کو آگے بڑھاتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسویہ کا مختصراً کچھ تعارف سامعین کے بہت شکر کیا جائے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا برادر تصور علی سے کہ وہ آئیں اور اسویہ اسٹوڈنٹس اور اسویہ علم و عمل کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
شکر ہے اس اللہ کا جس نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا۔ ایسے ہی ان احسانات میں اس سیمینار کے حوالے سے مجھے کچھ احسانات ذہن میں آ رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے۔ ہم اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں انسان شناسی، جس کے بارے میں مولا کائنات کا فرمان برادر نے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ ایسے ہی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مامون کے دربار میں بہت بڑا مناظرہ بھی اسی عنوان سے تھا، جس میں مولا نے انسانی جزئیات اور انسانی اعضاء کی بات کرتے ہوئے ایک پوری مفصل گفتگو کی تھی کہ ہر عضو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر نظم ہے اور وہ نظم یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے۔ اس عنوان سے سیمینار جس میں ہم آئے ہیں جو خدا شناسی کی معرفت الہی کی توحید ہے، تمہید ہے اور بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں کچھ سرزمینیں، کوئی بھی سرزمین پیچھے خراب نہیں ہوتی، لیکن کچھ سرزمینوں سے کچھ معصومین کی طرف سے جب اقوال فرامین ان کے فضائل میں آئیں تو پھر ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ وادی مہران کے بارے میں فرمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ وصلوات اللہ علیہا کے جو جہیز ہے اس میں ایک چیز وادی مہران، مہران یعنی دریائے سندھ کا پانی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مخالفین اہل بیت دوسری جگہوں پہ زیادہ نپلے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، دھماکے سب کچھ ہوا ہے، الحمدللہ یہ دھرتی ان اثرات سے کافی حد تک پاک ہو سکتی بچی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جنگ جمل کے موقع پہ شیخ صدوق نے الخصال میں لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ انہوں نے ایک ظلم میرے ساتھ یہ کیا کہ میرے 40 سندھی ماننے والے ساتھی شہید کر دیے۔ جو اہل بیت کے مقابلے میں لوگوں کو لایا گیا جس میں وہ باب الاسلام کہتے ہیں، محمد بن قاسم آیا، اس نے اسلام آ کے پھیلایا، جبکہ حجاج بن یوسف وہ ظالم تھا جس کے بارے میں مولانا مودودی یہ حسن بصری کا قول ہے کہ اگر ساری دنیا سارے مسلمان کٹھے لے آئے، ظالم اپنے کٹھے لے آئے، ہم مسلمان صرف حجاج پیش کریں تو ہم مقابلے میں مار جائیں گے۔ اس ظالم کو یہاں اسلام پھیلنے کا ذمہ دار اور لیڈر قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ شیخ صدوق کی کتاب کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مولا کے دور میں یہاں تک پہنچ چکا تھا، اور یہاں سے جا کے مولا کے ساتھ مومنین شامل تھے، جمل میں لڑتے ہوئے کم از کم 40 مومنین شہید ہوئے۔ ایسے ہی شیخ صدوق نے اسی کتاب میں لکھا، جبریل نے اپنے روحانی پر سے کچھ زمینیں جو کھودی تھیں ان میں ایک وادی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا ایک نمونہ ہمارے سامنے تنظیم عسکری آئی۔ 60s کے زمانے کو وہ دوست صحیح جانتے ہوں گے جن کی عمریں ہوں گی کہ اس زمانے میں گزارا ہو، باقی ہم جو بعد میں آئے ہیں یا جو بہت ینگ ہیں وہ شاید ویسا نہیں پہچان پائیں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک تیل کے تو کیا ضلع تک میں شیعہ خطیب، شیعہ نکاح خان یا جنازہ پڑھنے والا نہیں ملتا تھا۔ عام ازادار مومنین جو محبان اہل بیت تھے مجالس کراتے، ذکر اہل بیت کراتے، لیکن اس کے باوجود وہ جو نکاح جنازے وغیرہ مخالفین سے پڑھاتے کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس زمانے میں الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا عسکریہ کی جانب سے 1968 میں سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں انجمن عسکریہ کے نام سے پہلا یوم حسین منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ باقی یونیورسٹیز میں، سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، لیاقت یونیورسٹی، بعد میں بنی بل، ان میں یہ سلسلہ پھیل گیا۔ آگے چل کے پھر محسوس ہوئی کہ اس کام کو بڑھایا جائے تو قدم گا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حیدرآباد میں کنونشن ہوا جس میں جو بلایا گیا تھا سندھ شیعہ اسٹوڈنٹس کے نام سے، لیکن وہاں پھر عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سندھ بنی، پھر آگے چل کے یہ عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان بنی، پھر اس کی اور شاخیں بھی بنی اور یہ پھیلی بھی صحیح، جس میں ابھی جو ہم جو کر رہے ہیں ہمارے دوستان بزرگان جو عسکریہ علم و عمل تحریک بھی ہے، عسکریہ خواتین علم و عمل تحریک، اور ایک عوامی تبلیغ کی تنظیم ہے تبلیغ دین مصطفیٰ تحریک۔ اب عسکریہ کا جو کام شروع ہوا تو اس میں پہلے تو یونیورسٹیز میں یہ شعور، یعنی عام طور پہ کمیونزم کا دور تھا 60s کا دور، جس میں دنیا جو جن دو دھاراؤں میں چل رہی تھی ان کا یہ تاثر تھا کہ ایک سرمایہ داری نظام ہے کیپٹلزم جس کی لیڈرشپ امریکہ کر رہا تھا، دوسرا سسٹم سوشلزم ہے جس کی روس لیڈرشپ قیادت کر رہا تھا۔ یعنی مذہب اس کے لیے تو یہ تاثر دین کے بارے میں سوچنا بھی عام نہیں تھا کہ دین بھی کوئی پولیٹیکل سسٹم رکھتا ہے، دین کوئی سوشل سسٹم رکھتا ہے، دین کوئی معاشرتی نظام رکھتا ہے۔ دین بس جیسے وہ کرسچینٹی میں ہے کہ چرچ میں جائیں آپ سنڈے کو اور باقی آپ کے معاملات جیسے سوسائٹی کہتی ہے ویسے چلے، یہ تاثر دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ ان حالات میں یہ کام شروع ہوا، اور اس 70s اور 80s کے دور میں عسکریہ نے دیہاتوں میں، گاؤں میں اس عنوان کے تحت کام کیا کہ دین زندگی کا نظام ہے، دین صرف و صرف کچھ مخصوص عبادات کا نام نہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں بس، باقی ہمارا اللہ سے پرسنل تعلق، جو سیکولر دوستان کہتے ہیں کہ اللہ سے پرسنل تعلق کا نام دین ہے اور سیاست سے آپ اس کو الگ رکھیں۔ تو ہمارا گدیری تصور تو ہمیں وہی سمجھاتا ہے نا کہ الہی نظام حکومت ہے، نظام معیشت ہے، نظام سیاست ہے، نظام اقتصادیات ہے، یعنی کچھ الگ نہیں اس سسٹم سے۔ تو اس زمانے میں یہ گاؤں دیہاتوں میں شروع ہوا، اور اسی کے ثمرات یعنی اچھی خاصی خود میرے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ جو شروع میں ہی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ عرصے میں انقلاب اسلامی کا بہت اثر ہوا، لیکن اس سے پہلے تعلقوں میں، ضلعوں میں کچھ ہمارے بالکل مدارس کی بھی محنت ہے، وہ تنظیم کی بھی محنت ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ آ گیا کہ اب کسی بھی شیعہ کو نکاح پڑھوانا ہو تو وہ محتاج نہیں کہ اپنا آپ نہیں مل رہا، جنازہ پڑھوانا ہو وہ پریشان ہو یار اب اپنے نہیں ہیں۔ جس میں یقیناً علماء کرام کی محنتیں ساتھ شامل حال رہیں، مدارس کی محنتیں بھی شامل حال رہیں، لیکن اس میں کچھ حصہ اس الہی تنظیم کا بھی شامل رہا۔ انقلاب اسلامی جیسے ہی آیا تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک طرف ایک نیا رخ دنیا کے آگے پھیلا، لا شرقیہ والا غربیہ، کہ اب نہ وہ چلے گا کمیونزم نہ کیپیٹلزم، اب اسلامی نظام بھی ایک توجہ رکھتا ہے، اپنی جگہ اسپیس رکھتا ہے کہ اسلام کے نظام پہ ایک ریاست موجود میں ہے۔ इससे पहले भी ये नारा सऊदी की तरफ से लगाया गया था, लेकिन वो सभी ने देखा कि वो अमेरिका ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसी की जेर सरपरस्ती आया और आज तक उन्हीं के जेर साया रहा और वही नारा लगाते और आगे रहे। लेकिन ये पहला सिस्टम था जो अवामी बलबूते पर बहुत सख्त मुखालफिन जो इंकलाब के हैं वो ये मानते हैं कि हाँ ईरानी जो उनके अल्फाज में निजाम जो खड़ा हुआ है उसके पीछे ईरानी कौम है, वो कहते हैं ये बाहर से इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। तो इस्लामी निजाम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे फैला तो हमारी इस वादी में भी ये काम ज्यादा शुरू हुआ। तो इन हालात में मैं अर्ज कर रहा था कि गांव देहातों में हमारे प्रोग्राम शुरू हुए, आगे चल के तरबियत का सिलसिला, पहले तो दीनिया सेंटर और कुरान सेंटर, भाई कुरान पढ़ाएं और दीनिया यानी उसूल दीन फरवे दीन नमाज रोजे के काम, आगे चल के सिलसिला शुरू हुआ इल्मी महफिल का। इल्मी महफिल यानी हमारे यहाँ चार शोबे थे भाई, एक लेक्चर देगा मुदर्रिस, एक होगा मकाला नवीस वो किसी भी मौजू पे मकाला पढ़ेगा, एक होगा दानिश दोस्त जो किसी मासूम के 14 फरमान पढ़ेगा, एक होगा जर्नलिस्ट। यानी ये अब एक नया बच्चा जिसको बजाहिर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, उसको आके हमने बिठाया और उसको हमने अब बिल्कुल नया है तो उसको बोला भाई आप ये पेज पे खबरें लिखें बीबीसी से, नवा इस्लाम से या इंटरनेशनल वेबसाइट जो इनसे, और वो 10 मिनट आप पढ़ें भाई, आपस में है हचकचाहट है कोई मसला नहीं। अब वो बोलना सीखा पेज के, इसके साथ साथ भाई आपको स्पीच नहीं आती आप फरमान महसूम पढ़ें, कम से कम देख के ही फरमान आप पहुंचाएंगे। तो ये खुद फरमान महसूम है, किसने पूछा ना इमाम मुस्तकाज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मौला ने फरमाया कि हमारी बातें लोगों तक पहुंचाएं, हमारी तालीमात पहुंचाएं। तो आगे वाले ने सवाल पूछा मौला अगर भले इसका फायदा क्या होगा, आपकी बातें पहुंचेंगी तो क्या होगा। मौला ने फरमाया ये बातें ये जो निज़ाम हम दे रहे हैं ना ये इतना इंसानी फितरत के करीब है, इतना इंसान दोस्त है, इतना इंसानों की हकीकत की तरफ उनको मुतवज्जा करता है कि लोग हमारे आशिक हो जाएंगे। और इस इश्क का फायदा उन्हीं के लिए है कि वो सही निजाम और सही रहबर ले लेंगे तो उनकी अपनी जिंदगी बा कमाल बन जाएगी। तो फरमान मासूम में भी कमाल है, खुद हमारा तजुर्बा है बहुत सारा ताल्लुक दूसरे दोस्तान से जो मजहब मुखालिफ रहा है तो दूसरे किताबें पढ़ के मजाक उड़ाया करते थे सही बुखारी यार ये इस्लाम है, वही दोस्त जब उसने काफी पहली बार देखा तो सर को पकड़ के बैठा था यार मुझे पहली बार पता चला है कि इस्लाम में आज के दौर के आला दर्जे की मंत्र की बहसें भी हैं, हमारे मामा ने तो वो सब दे दिया है, हमारी वो कोताही है कि हम दूर हैं। तो ये जब शुरू हुआ दानिश दोस्त से मकाल नवीस से मुदर्रिस, अब नए दोस्त शुरू हो गए स्पीच करना, नए दोस्त गुफ्तगू करना, तकरीरें करना, फरमाना महसूम पढ़ना। पहला फायदा खुद आइमा का वादा और हुक्म वादा दोनों है हमारी तरफ मुतवज्जो होगी खींचोगे, खिंचाव शुरू हुआ तो ये बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह जाने शुरू हुई और देहात में इल्मी महफिल के लिए लाजमी जो करार दी गई थी बुनियादी तौर पर किताबें कुरान मजीद नहजुल बलागा उसूल काफी और तौजील मसाइल सही फैसला दिया और एक सिंधी हमारी निसाब की किताब सिलेबस की तालीमात अहम है। तो ये जैसे ही बुनियादी किताबें शुरू हुई आना तो अब देहातों में कुरान मजीद पहुंचा। खुद एक दोस्त था वो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था इंग्लिश वगैरह, उसने कहा यार मुझे अरबी तो नहीं आती लेकिन ये कुरान मजीद जो क्योंकि इनके गांव में सुरत यार कुछ दीन से इंटरेस्ट नहीं था तो ये कराची से मोमिन से रिक्वेस्ट करके डोनेशन करके उन्हें किताबें भेजी थी वहां। तो उन्होंने कहा यार वो कुरान मजीद का तर्जुमा 2 बार में पूरा पढ़ चुका हूँ पर भी नहीं आती। यानी इस हद तक ये सिलसिला शुरू हुआ। उस्ताद मोहतरम कबला सैयद हुसैन मुझसे साहब फरमाते थे कि अलहमदुल्लिया जब शुरू हुआ था सिलसिला कि हम ये चाहते हैं कि मेंबर पे जो आए वो ये ना कहे कि मैंने उनसे सुना उनसे सुना उनसे सुना हुआ कि ये कहीं उसूल काफी में पढ़ा है नहजुल बलागा में पढ़ा है बिहार अनवार में पढ़ा है बलागत हुसैन में पढ़ा है। पढ़ के बात करें आप क्योंकि मौला का भी फरमान है कि कच्ची लिखत कच्ची रिटन राइटिंग अच्छी है पक्की यादगिरी से वो राइटिंग जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। तो लिख मुताले से आगे बढ़ने का शऊर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा और गाँव देहात में सिलसिला चल पड़ा और इसी से आगे चल के फिर प्रोग्राम जो रिसेंटली कुछ साल पहले लॉन्च हुआ महफिल कुरान अब गांव में देहातों में शहरों में हर जगह ये सिलसिला चल पड़ा कि कुरान मजीद पढ़ाया जाता है जिसमें कारी एक खुद पढ़ते हैं लड़कों को पढ़ाते हैं फिर एक एक बच्चे को आके बिठाते हैं اب میرے خیال اکثر بزرگان زائرین ہیں تو وہ ملازہ پہ گئے ہیں تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کس طرح وہ مختلف حالوں میں دکھائی دیتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، ہر ایک قسم کی جتنا بس تھا اس حساب سے چھوٹی سی کوشش، اور زیادہ اس کا یعنی اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دیہات میں شروع ہوا، اکثر کام شروع دیہاتوں میں ہوا، ہم بعد میں شہروں میں آئے ہیں، اکثر ہمارا وہ دیہات جہاں پہ کچھ نہیں پہنچتا تھا وہاں پہ بھی یعنی یہ کتابیں پہنچی، یہ مکتب پہنچا، یہ تعارف پہنچا۔ اب ہمارا دین جیسے کہ گزارش کی میں نے کہ مکمل زندگی کا نظام ہے، تو اس کو صرف عبادت تک محدود کرنا ظاہری بات ہے ہر طرح سے نامناسب بات ہے اور غلط بات ہے، اس کے اندر ساری زندگی کی ہر چیز ہے، تو اس لیے تنظیم کی طرف سے ہر شعبے کے لیے پروگرام شروع ہوئے، جس میں ایک تو یہ سفیرہ نے حسینی خطیبوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مدرسین کا، اور اس کے لیے جیسے گزارش کی میں نے خود ہماری تنظیم کا ایک سلیبس مقرر ہے کہ بھائی یہ پہلا کورس سے آپ پاس کریں، دوسرا کورس سے پاس کریں، تو دوستان کو وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اب انہی سے پھر تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، اور انہی تربیتی کیمپس میں یہ خود یعنی جو آج کل تو عام ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو 20 سال پہلے لے جائیں اگر کسی گاؤں میں ولایت فقیہ کی بات ہو رہی ہے یا کسی میں نظام امامت کی بات ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی مہربانی اس عسکریہ کی شکل میں بھی ہماری اس وادی کو اس ملک کو ملی، جس نے بچوں کو اور دیہاتوں میں اور یعنی قصبوں اور بستیوں میں یعنی ایسی بستیوں میں میں خود آنکھوں سے دیکھ کے رہا ہوں جہاں پہ پہلے ایک بھی شیعہ نہیں تھا، ہمارے کچھ دوستان وہاں پہنچے کیونکہ وہ محبان البیت تھے، بات ہوئی، بات کرنے کے بعد تھوڑی بہت وہ راضی ہو گئے، بھائی آپ کام کریں، یہاں سے کچھ پیسے دے کے مسجد بنوا دی گئی، ایک مولوی صاحب دیے گئے، وہاں پہ الحمدللہ اپنی تبلیغ مکتب کی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہمارے گوٹھ گاؤں دیہات جہاں پہ تعلیم کا شور نہیں تھا، گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم باہر کیسے نکلے، خیرپور میں، دادو میں یا ان لڑکانہ میں، ان علاقوں میں جہاں پہ شعور ہی نہیں باہر نکلنے کا، گاؤں میں کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، میٹرک تک بہت مشکل ہے، وہ بھی نام کی تعلیم، ان حالات میں ہمارے دوستان نے یہ شروع کیا، خود میں الحمدللہ آنکھوں سے دیکھا، وہی پاندی ہے جو گورکھ ہے، گورکھ کے پاس وہاں میں جب گیا محرم میں تو دوستوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے یہاں پہ ہمارا کوئی بچہ باہر نہیں نکلتا تھا، پھر یہاں پہ عسکریہ کی طرف سے پروگرام ہوا، سائیں قبلہ ابھی جو خطاب کریں گے حسین شاہ روسوی صاحب، سائیں آئے، سائیں نے آ کے تعلیم کی اہمیت پہ خطاب کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لڑکے نکالیں، حیدرآباد بیٹھے ہوئے آپ بھیجیں، تو یہ پرانی بات تھی، الحمدللہ اس وقت 50 کے قریب وہ لڑکے والی پاندی کے حیدرآباد میں جو سندھ یونیورسٹی میں، کچھ مہران یونیورسٹی میں یا کچھ پرائیویٹ یا گورنمنٹ کالج اسکول میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ الحمدللہ بہت حد تک پھیل گیا ہے، تو اس تعلیم کو گاؤں دیہاتوں میں کہ سائنٹیفک ایجوکیشن کوئی دین کی الگ چیز نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اس میں لائیں، اس پہ بھی تنظیم نے الحمدللہ کام کیا، کوچنگ سینٹرس کی شکل میں، موٹیویشن کی شکل میں، الحمدللہ کا بہت فائدہ ہوا، بہت سارے ہمارے لڑکے جن کی طرف کچھ نہیں تھا شعور آیا، اور شعور کا فائدہ تو کہل بیت کی نورانیت صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے، وہیں شیعہ سنی ہندو سب لڑکے جب شروع ہو گیا نکلنا پھر سبھی نکل آگے بڑھے، تو اس سائنٹیفک ایجوکیشن کو بڑھانے میں بھی الحمدللہ تنظیم نے کام کیا، تنظیم کی طرف سے ایک مخالفین تک اپنے مکتب کی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور وہ جو عام محبان اہل بیت ہیں ان تک پہنچانے کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ الحمدللہ کافی حد تک وہاں پہ بھی مکتب تشیع کو تبلیغ تسلیم کروایا گیا عقلی بحثوں سے یا اپنی تبلیغات اور محنت سے، اور ان گوٹھوں دیہاتوں میں بھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو مومنین بنے، اور الحمدللہ وہاں پہ مجالس عزاداری ذکر اہل بیت اور نظریاتی یعنی مکتب ولایت فقیہ کو تسلیم کرنے والے، مرجعیت کو تسلیم کرنے والے مومنین پروان چڑھے، اور الحمدللہ سلسلہ بہت حد تک یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد خود فقہ شناسی کا پروگرام، جس میں فقہ کو یعنی عملی شکل میں پیش کرنا، اب میں عرض کر رہا ہوں اس وقت یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن اگر 20 سال پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک گاؤں میں ہم ایک نقلی میت بناتے ہیں اور اس کو نہاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ میت کو ایسے لے جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلا، میت کو اب نماز روزہ اس کی بھی عملی مشق کروائی گئی، وضو ان چیزوں کی عملی مشق کروائی گئی، فقہ یعنی قرأت کے اوپر بھی کلاسیں چلیں، یہ دینی سینٹر میں نے گزارش کی، پہلے تو فقہ شناسی کا پروگرام شروع ہوا جس میں یعنی ہم نوجوانوں کو فقہ کے لیے تیار کرنا، اور وہ نوجوان اب یعنی 15-17 سال کا بچہ ہے، اس کی الحمدللہ قرأت ایسی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے اور قرآن مجید نماز پڑھوا سکتا ہے، جیسے وہ بالغ ہو جائے تو نماز پڑھوائے، اور تو اس طرح کا وہ کام بھی ہوا۔ ایسے ہی تنظیم کی طرف سے یعنی فوکس بنیادی ہمارا تھا تعلیم و تربیت پر، الحمدللہ اس کو پھر بڑھاتے چلے گئے، وہ اب بھی برقرار ہے۔ یعنی یہ بات ایک عام طور پہ ہوتی تھی، یار ہاں بڑے جلسے یہ دوست کرتے ہیں، بڑے سیمینار یہ دوست کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام یہ سب کچھ یہ دوست کرتے ہیں، لیکن اگر تربیت کا کام ہے تو اسکریہ کرتی ہے۔ اصل میں اسکریہ یہ نہیں تھا کبھی بھی کانسیپٹ کہ ہم کس اور کو ریپلیس کرنا ہے، میں یہ تنظیم پیچھے کر کے ہم نے آگے جانا ہے، سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، جو بھی کام کر رہا ہے، مدرسہ کام کر رہا ہے، بزرگ عالم کر رہا ہے، کوئی بھی تنظیم کام کر رہی ہے، سب ہمارے اپنے ہیں۔ مولا کی خدمت کا میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں اپنی طرف سے، یہ نیت تھی، اس نیت کے ساتھ کام ہوا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، جو میرا کنٹریبیوشن بھی شامل ہو مولا کی اس خدمت میں، مولا کی نوکری میں، اس نیت سے کام ہوا۔ اور اس لیے یوم القدس یا ایام عزا کے پروگرام ان کے لیے یہی حکم تھا مرکز کی طرف سے، یہاں کوئی بھی مومن شہید ہو جاتے ہیں تو جو دھرنے مظاہرے ہوئے ہمیشہ یہ حکم دیا جاتا بھائی دوسری برادر تنظیموں کے ساتھ مل کر مظاہرہ کریں، اگر کسی تنظیم نے ایم ڈبلیو ایم نکال دی، ایس یو سی نکال دی، تو یہ بولا جاتا بھائی ایس یو سی کے اس سال میں اسکریہ کے سارے مومنین بھرپور شرکت کریں، یعنی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی ایس یو سی والوں کی کال ہے، بہترین پروگرام مولا کا ہے مظاہرہ کریں، ایم ڈبلیو ایم کی کال ہے مظاہرہ کریں، یا ایسے یوم القدس سے بھائی یوم القدس سب تنظیموں کے ساتھ مل کر منائیں، اس میں قیادت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں قیادت میں خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جذبہ یعنی تنظیم کی طرف سے ڈالا گیا کہ بھائی ہمیں کام کرنا ہے مولا کا، نہ کہ کوئی خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنظیم کی طرف سے پھر جو سماجی ایشوز پہ بھی کام شروع ہوئے، مثال ٹری پلانٹیشن، درختوں کی ٹری کو پلانٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، بھائی ہر یونٹ 5 یا 10 درخت لگائے کم از کم، اب وہ جو لگائے وہ یعنی لگا کے چھوڑنے نہیں ہیں، لگائیں اور اس کے بعد یہ اب آگے بڑھے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سادی ٹاؤن پہ امام بھر گئے، وہاں پہ بھی 4 درخت لگائے تھے 3 سال پہلے، ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے گئے تو الحمدللہ وہ پودے تھے درخت ہو گئے۔ تو یہ یہاں کچھ نہیں، وہاں پہ لگاؤ اور اس کی اس کا خیال کرو، حفاظت کرو۔ تو اب ٹری پلانٹیشن کا ایک جو سسٹم چلا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسکریہ نے شروع کیا، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت حصہ اسکریہ کا ضرور شامل ہے جس نے اس پہ زور دیا کہ آپ درخت لگائیں، وہ درخت کام کریں۔ ایسے ہی ہمارے فیورٹ ہیلتھ کے ایشوز، ہیلتھ کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ، مثال ہیپٹائٹس کے اوپر سیمینار ہوئے، ہیپٹائٹس کے اوپر لیکچرس ہوئے، سمجھایا گیا کہ بھائی ہیپٹائٹس سے کیسے خود کو بچائیں، یا ایسے ایڈس کا کیس کچھ عرصہ پہلے جو چلا تھا تو ایڈس کے اوپر بھی ہوئے، ایسے ہی کووڈ کے اوپر بھی مختلف، مطلب کووڈ اکثر وہ ہو گئی کیونکہ گیپ کا اور پروگرام لاک ڈاؤن لگ گیا تو اس پہ اتنا نہیں ہو سکا، لیکن باقی جگہوں پہ اکثر سیمینار ہوئے، خود ڈینگی مچھر کے اوپر ہمارے کنونشن میں ہوا، اس کے ساتھ مختلف یونٹس میں بھی یہ سسٹم تھا، بولا گیا تھا کہ بھائی آپ سسٹم چلائیں اور ان میں بھی کریں۔ تو ہیلتھ کے اوپر بھی ہر ضرورت کے تحت کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے جتنا اس کا بس چلتا ہے، بند اسکولوں کو جتنا بس چلے آپ کا، بند گورنمنٹ کے اسکولوں کو کھلوائیں، نئے آپ ڈیٹا بنائیں پورا اسکولوں کا۔ اس کے اوپر بھی اب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام 100% ہر جگہ نہیں ہو پاتا، لیکن الحمدللہ اس پہ بھی کام ہوا بہت جگہوں پہ کہ بند اسکولوں کو کھلوانے کی کوشش کی گئی، پھر کچھ میں کامیابی بھی ہوئی، ہمیں بند اسکول جو تھے وہ کھلوانے میں کامیاب ہوئے، وہ چل رہے ہیں الحمدللہ، بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے الحمدللہ یہاں بہت سارے ادارے ہیں جو دیتے ہیں اسکالرشپ، لیکن عام دیہات تک اس کا شعور نہیں ہے کہ بھائی اتنا دیتے ہیں، تو ان تک کانٹیکٹ کا بھی ایک میڈیم کا رول، یعنی پروفیشنلس کا، کراچی کے جو دے رہے ہیں اسکالرشپ، نیچے کے لڑکوں تک، بچوں تک، دیہات تک کانٹیکٹ کروانے کا میڈیم رول پلے کرنے کا کام بھی اسکریہ نے کیا، اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے بہت سارے بچے دیہاتوں کے پڑھ رہے ہیں، تھرکا اب امریکہ میں ہے، یہاں کا اٹلی میں ہے، کوئی آفشا کا کینیڈا میں، بہت سارے لڑکے ایسے بچے جو باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، خدمت دے رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اسکریہ کی طرف سے نکلے باہر، اور پھر اسکالرشپ بھی یعنی تنظیم کی طرف سے تو نہیں ہے اتنے معاملت یا اتنی مالیات، لیکن یہ ریکویسٹ کی کسی بزرگ کو بھائی فلاں بچے کو ضرورت ہے آپ مہربانی کر کے دے دیں، اس طرح तंजीम का यानी मीडियम के रोल तौर पे कांटेक्ट हुआ और बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिली है। और ऐसे ही कुछ गरीबों की यानी मालियात बेहतर करने का कुछ ना कुछ काम तंजीम की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से चलता रहता है। ऐसे ही हमारे यानी और सोसाइटी के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बोला गया भाई आप जहां तक आपका बस चले, मिसाल के तौर पे गटर खुले हुए हैं, गटरों की वजह से सारे हालात खराब है, अगर आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरी चाहे पॉलिटिकल है या सोशल है कैसी भी तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर के गटर बन जाए ट्रांसफार्मर लग जाए तो इसके ऊपर काम करें। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी सोशल इश्यूज को घर डोमेस्टिक मामला को सॉल्व करने की क्वेश्चन के ऊपर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। तो अज़गरिया एक अल्लाह का करम है, नेमत इलाही है और ये बिल्कुल वाहिद नहीं है, ये नहीं बस अज़गरिया ने काम किया किसी और ने नहीं किया, सब ने किया है। अल्लाह सबकी तौफीक में इजाफा फरमाए। एक कंट्रीब्यूशन एक हिस्सा तस्करिया का भी इसमें शामिल रहा है, इसमें यानी गांव के यूनिवर्सिटीज में जो आए, अब यूनिवर्सिटीज में हमारे दोस्त थे मरकजी सदर थे वो मेडिकल में पढ़ते थे तो उनके साथ मैंने कहा ना पहले दौर में क्या था कि दूसरी चीजों का दौर दौरा बहुत ज्यादा जैसे अब भी है फैशन और ये चीजें रिलीजियस की तरफ मजहब को एक दकियानुसी नौज बिला ख्याल के तौर पर समझा जाता रहा है अक्सर। तो वो लड़के जो हमारे यूनिवर्सिटी में बेहतरीन एक स्टूडेंट है अब वो यूनिवर्सिटी के टॉप बच्चों में शामिल है, टॉप बच्चों में शामिल है और उसके साथ साथ वो दूसरे कोई मतलब पॉलिटिकली या किसी तरीके से एक्टिव नहीं है बस सिर्फ तालीम है। अब वो आपस में बैठे हुए वो कह रहे हैं उनको ये बच्चे तस्गीरे वाले को कि यार हम और आप तालीम में बराबर हैं लेकिन सोसाइटी में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप हमसे ऊपर हैं। यानी तंजीम ने वो भी हमारे हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं, सैयद फरमान हजरत फरमान रिजवी साहब थे, हुसैन जामूसवी थे, डॉक्टर जवाद हैदर सोलंगी साहब, बहुत सारे ऐसे हैं जो मरकजी सदर रहे, मरकजी सदर रहते हैं। अब सिंध यूनिवर्सिटी में सैयद हुसैन शाह ने फैकल्टी पोजीशन हासिल की, मरकजी सदर थे, फिर फ्रांस चले गए मास्टर्स के लिए। सैयद फरमान शाह भी बहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो खुद बता रहे थे कि हमारे गाँव में कहते थे बच्चे बाबा तक तुम्हारा बेटा वो बजट से करवा रहा है वहां पे वो प्रोग्राम दुआए तवस्सुल इसमें लगा हुआ है वो तो कुछ पढ़ता नहीं। तो बोला घर तक बात शिकायत के तौर पर पहुंची लेकिन जब यूनिवर्सिटी की वो आई डिग्री रिजल्ट आई उन्होंने देखा कि नहीं हमारा मकतब हमें वो लोटे पकड़वा के सरों के ऊपर बिस्तरे पकड़वा के इस पे नहीं करता कि अब बाकी दुनिया से कट के रह जाओ, हमारा मकतब हमें दीनी जो तरबियत करता है उसके साथ एक बेहतरीन फर्द बनाने के लिए वो कोशिश करता है। हम अक्सर पढ़ते हैं निकाह के खुतबे में जिसको फिर तंजिया भी लिया जाता है क्योंकि तर्जुमा कम होता है बहुत जगहों में उर्दू नहीं जानता, मैं निकाह पढ़ रहा था तर्जुमा मैंने किया उस निकाह के खुतबे का तो उसमें हदीस आई तो सब देख रहे थे कि यार ये क्या है कि रसूल पाक ने फरमाया कि ज्यादा शादियां करो ज्यादा औलाद पैदा करो ताकि मैं कयामत के दिन कसरत उम्मत पे फख्र करूं। अब वो कसरत उम्मत अगर तो जो उम्मत है कसरत उस पे पैगंबर अकरम फख्र करेंगे क्या, मकसद हदीस क्या है, मफहूम हदीस ये है कि पैगंबर फरमाते हैं बच्चे ऐसे तैयार करो कि मैं फख्र करूं मेरा उम्मत ही मेरा मानना दीन। यानी इस किस्म की ट्रेनिंग इस किस्म की तैयारी हमें देना चाहता है कि आप एक सोसाइटी के लिए वो फर्द बनो जो हर तरफ एक्टिव हो हर तरफ ऊपर हो। और इसमें मैंने से गुजारिश की कुछ ना कुछ हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह अज़गरिया का जरूर शामिल रहा है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ जो दूसरे उन्वानात पे बहसें शुरू हुई भाई वो बहस शुरू हो गई इत्तेहाद की बात हुई यादव पहली बार ये शिया सुनी भाई भाई पोस्टर पे अपने शहर में लेके गया था अज़गरिया का पोस्टर ही होता मैंने कहा कि यार लगा वो दूसरे देख के कह रहे थे यार ये बात हम पहली बार जिंदगी में सुन रहे हैं। अब बाद में जब उसको खोला और पता चला आम बात हुई कि ये बोला था फरमाना जिल वाला गाना है कि उम्मत के इत्तेहाद का खां मुझसे ज्यादा कोई नहीं, तो जो तफरकाबाजी का माहौल चला उसका भी यानी एक इस किस्म का माहौल तंजीम ने बनाने की कोशिश की। और अकेली नहीं है तंजीम, मौला के नाम पे काम करने वाले बहुत सारे मुखलिस और मोमिन जो तंजीम में वो भी जानता हूं ये काम करते हैं। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असिया की जानिब से एक तालीम और तरबियत का सिलसिला गाँव में देहातों में शुरू हुआ और उसके बहुत सारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं हाई लेवल पे हैं और वो दीन का है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद का प्रोजेक्ट भी है सिलसिला भी शुरू हुआ यानी तरबियत के तौर पे तंजीम ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम जारी है। आज इसके साथ ये है कि और भी चीज़ें यानी हेल्थ के ऊपर लोगों की आज़ादारी को ज़्यादा बेहतर बनाने के मशी के जुलूसों की में ताउन और शिरकत के तौर पर और भी बहुत सारे काम तंजीम की तरफ से जारी हो सारी हैं। الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کی اس تعلیمات پہ اس کو سیکھتے ہوئے اور اپنے عمل سے اس کی تبلیغ کرتے ہوئے اس کو گلی گلی پھیلا سکیں۔ بڑے مہربان۔
محمد
و آل
محمد
صلوات۔
جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرفت نفسی انفہ معرف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ سیمینار کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں برادر زامن علی سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ سلام یمن کا پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
ماشاء اللہ برادران نے تنظیم کا تعارف سنا اور یہ تنظیمی قصیدہ بھی سن لیں۔
اصغریا کا پیغام جوان، دنیا میں تو پھیلاتا جا، اصغریا کا پیغام جوان، دنیا میں تو پھیلاتا جا، اصغریا کا پیغام جوان، ہو فکر حسینی ہر گھر میں، ہو فکر حسینی ہر گھر میں، ہر مرد خمینی بناتا جا، اصغریا کا پیغام جوان، دنیا میں تو پھیلاتا جا، اصغریا کا پیغام جوان۔
اللہ اکبر۔ استاد محترم سید حسین موسوی صاحب کو، ان کے ساتھ تنظیم کے مرکزی نمائندہ کو سیمینار میں آنے پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد صاحب، انسان شناسی کی ضرورت ابتدا سے ہی رہی ہے، لیکن جتنی انسان شناسی کی ضرورت آج دنیا اور معاشرے کو ہو رہی ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے کچھ سبجیکٹس یونیورسٹیز میں جیسے سوشیولوجی، ہیومن سائنسز، ہیومن بیہیویئر، سائیکولوجی، یعنی انسان اور فرد کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم تھے آج ان پر دنیا پہلے سے کئی گنا زیادہ تحقیق بھی کر رہی ہے، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج پہلے سے زیادہ دنیا کو انسان شناسی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی انسان شناسی کو سمجھنے کے لیے میں گزارش کروں گا استاد محترم مفکر اسلام سید حسین مسیح صاحب سے کہ وہ آئیں اور انسان شناسی کے اوپر گفتگو کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑی لیٹ ہو گئی، معذرت آپ سے، راستے میں۔ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اس لیے کہ انسان ایک ایسی جامع مخلوق ہے کہ جس کے اسرار اور راز کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے اور اپنے اوپر سوچتا رہا ہے، آگے بھی سوچتا رہے گا، یہ انسان کی تلاش اپنے آپ کو پانے کے لیے یہ جاری رہے گی۔ انسان جہاں اپنی صلاحیتوں کو پرکھتا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں، وہاں پہ یہ بھی لازمی ہے کہ انسان یہ بھی دیکھے کہ انسان کی کمی کوتاہی اور لمٹس کیا ہیں۔ اگر وہ اپنے حدود کو نہ پہچانے گا تو بھی اس کی اپنی پہچان کامل نہیں ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بھی پہچانے لیکن انسان اپنے حدود کو بھی پہچانے تاکہ ان حدود سے باہر نہ آئے۔ جو انسان اپنے حدود سے باہر آ جاتے ہیں ان کو دین نے طاغوت قرار دیا ہے، اپنی حیثیت اپنے صلاحیتوں سے باہر نکلا ہے۔ انسان کی صلاحیتوں میں سے اہم ترین صلاحیت کہ جس کی وجہ سے باقی سب تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے، وہ علم کی صلاحیت۔ انسان علم نہیں رکھتا، اس کے اندر جہالت ہے، اندھیرا ہے، لیکن وہ علم حاصل کرتا ہے، اپنے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور اپنے آپ کو روشن کرتا ہے۔ یہ انسان ایسی مخلوق ہے جو علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے، یعنی شاگرد بھی بن سکتا ہے اور استاد بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے اس قصے میں ملائکہ کے سامنے بیان کی تھی کیونکہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جس درجے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نہ کوشش کر کے اوپر جا سکتے ہیں نہ غلطی کر کے نیچے آ سکتے ہیں، اسی پہ رہیں گے، علم کے جس درجے پہ ہیں اسی پہ رہیں گے، علم حاصل کر کے اوپر نہیں جا سکتے، نہیں بھول کے اور نیچے آ سکتے ہیں، جس مقام پہ جس درجے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے اسی پہ رہیں گے۔ لیکن یہ جو نئی مخلوق بن رہی تھی ملائکہ کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ملائکہ نے اس کے مقابلے میں اپنی کینڈیڈیٹ ہونے کا اعلان کیا تھا کہ جس کو تو بنا رہا ہے اس میں یہ کمی اور کوتاہی ہے، ہم میں یہ بلائی ہے کہ ہم تیری جو ہے وہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، خطا بھی نہیں کرتے، فساد بھی نہیں کرتے، خون بھی نہیں بہاتے، اس لیے ہماری جو صلاحیت ہے اس سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی چیز دیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ یہ انسان جائے گا، ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو خون بھی بہائیں گے یا فساد بھی کریں گے، لیکن پھر بھی اس مخلوق کے بنانے میں جو راز ہے وہ راز انی عالم ما لا تعلمون، وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ راز کیا تھا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بتانے کے لیے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اپنے تمام اسماء تعلیم دیے۔ یہ مخلوق پہلے یہ اسماء علم اسماء نہیں رکھتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی تو یہ علم اس کے پاس آ گیا۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو ملائکہ کے اندر نہیں تھی اور ملائکہ کو اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خلق ہو رہا ہے جس درجے پہ ہوگا اسی پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آدم کو اسماء عطا کیے، سکھائے اور وہ سیکھ بھی گیا، تو ملائکہ نے محسوس کیا کہ یہ ایک نئی مخلوق بن گئی ہے جو پہلے علم نہیں رکھتی، پھر اس کو اگر علم دیا جائے تو وہ اپنی جہالت کو ختم کر کے عالم بن سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہاں تک نہیں کہا بلکہ جو ہے حضرت آدم کو کہا کہ اب یہ اسماء تم بیان کرو ملائکہ سے، یعنی دوسرے الفاظ میں سکھاؤ ان کو۔ یہ آدم پہلے شاگرد بنا تھا خدا کا، اب یہ آدم استاد بن رہا ہے ملائکہ کا، تو حضرت آدم نے وہ اسماء سنا دیے، اب ملائکہ سیکھیں یا نہ سیکھیں وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن حضرت آدم نے وہ درس جو ہے وہ پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ملائکہ سے جو افضل ہے وہ اشرف ہے، اور ملائکہ کو خدا نے خلافت نہیں دی، اس انسان کو دی، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جہالت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جہالت ختم کر سکتا ہے علم حاصل کر کے، علم حاصل کرے گا عالم بن جائے گا، نہ صرف یہ کہ حاصل کر سکتا ہے بلکہ یہ آگے بھی بڑھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، شاگرد بھی بن سکتا ہے، استاد بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت اور راز تھا جو ملائکہ نہیں جانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجربے کے ذریعے سے ملائکہ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو انسان کی جو خصوصیت ہے، ایک صلاحیتوں میں سے عظیم ترین صلاحیت ہے، وہ حصول علم ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت کسی جانور میں نہیں ہے۔ جانور کو آپ کچھ کرتب سکھا سکتے ہیں، بندر کو کچھ کرتب سکھا دیا آپ نے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن علم نہیں دے سکتے، وہ عالم نہیں بن سکتا۔ کوئی اور مخلوق انسان کی اس حوالے سے برابری نہیں کرتی. انسان یہ صلاحیت جو رکھتا ہے کہ علم حاصل کرتا ہے اور آگے بھی بڑھاتا ہے, اور کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں. ابھی جو انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور شاگرد بنا سکتا ہے, اور عرض کیا کہ یہی وہ برتری تھی ملائکہ پہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا جانشین بنایا, خلیفہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرے اور سکھائے, سیکھے اور سکھائے. اس لیے وہ جو آیت سورہ زاریات کی عموماً پڑھی جاتی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ بندگی کے لیے ہم نے جن و انس کو خلق کیا ہے, اس آیت کی تفسیر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو یعبدون ہے, یہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے, یعنی معرفت حاصل کرے, علم حاصل کرے. مولا فرماتے ہیں یہ جو عبادت ہے یہ معرفت کا نتیجہ ہے, یہ لازمی نتیجہ ہے, لیکن اصل جو انسان خلق ہوا ہے وہ معرفت کے لیے ہوا ہے, وہ علم کے لیے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انسانیت وابستہ علم سے ہے, سیکھتا رہے گا سکھاتا رہے گا تو انسان رہے گا. جس دن اس نے یہ سیکھنا اور سکھانا بند کر دیا, اس دن اس نے انسانیت کی راہ کو چھوڑ دیا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علم کا حصول سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے روزگار حاصل ہو, اور جب روزگار حاصل ہو جاتا ہے پھر سمجھتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ علم روزگار کے لیے نہیں ہے, علم انسانیت ہے. انسان کی انسانیت اسی وقت قائم رہے گی, اسی وقت تک قائم رہے گی جب وہ سیکھتا اور سکھاتا رہے گا. جس دن اس نے بند کر دیا انسانیت کے راستے پہ, راستہ اس نے چھوڑ دیا. اس لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو. کہاں سے کہاں تک؟ جب ابھی پیدا ہوا ہے بچہ, ابھی اس نے آنکھیں کھول کے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا, اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن کہا گیا ہے کہ ایک کان میں اذان دو ایک کان میں اقامت کہو. کچھ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی کہا اذان دو اقامت کہو. تم سمجھتے ہو کچھ نہیں کہتے, لیکن یہ اس کے اندر اثر کرے گا. کہاں تک؟ مر گئے ہو, مرنے کے بعد تو علم بند ہونا چاہیے. نہیں, مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہے دروازہ. اس لیے قبر میں لٹایا ہے, مولوی صاحب کہتے کہ اس کو پکڑو, اس کو تلقین پڑھانی ہے, جب میں نام لوں تو اس کو ذرا ہلا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. قبر کو ہم نے بند کر دیا, ہم نے سمجھا اب علم کا دروازہ بند ہو گیا, اب بھی بند نہیں ہوا ہے, ابھی بھی کھلا ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے پاس ایک مومن آتا تھا, سادہ بیچارہ آدمی تھا. ایک دن مولا نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے, لمبی حیات دے؟ اس نے سوچ کے کہا کہ ہاں میرا دل یہ چاہتا ہے. مولا نے کہا اگر تمہیں خدا لمبی زندگی دے تو پھر کیا کرو گے؟ لمبی زندگی کا آخر کیا استعمال کرو گے؟ کہا کہ مولا اور تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے, میں قرآن مجید بھی زیادہ نہیں جانتا, بس وہ نماز کی کچھ سورتیں جانتا ہوں, لیکن یہ جو سورہ قل ھو اللہ ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو دل چاہتا ہے کہ خدا لمبی زندگی دے, تاری ساری زندگی سورہ قل ھو اللہ پڑھتا. مولا نے جب اس کی محبت دیکھی تو مولا نے کہا کہ جب ہمارا ماننے والا, ہمارا شیعہ کوئی مرتا ہے لیکن اس نے زیادہ قرآن مجید یاد نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کی قرآن سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ رکھتا ہے جو اس کو قرآن مجید یاد کرواتا ہے، یاد دلاتا ہے. اب یہ جو یوم قیامت اٹھے گا تو یہ قرآن کا حافظ بن کے اٹھے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ آیت پڑھو، جب وہ آیت پڑھے گا تو اس کا درجہ جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا. مولانا نے فرمایا کہ جنت میں درجے قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہیں، وہ آیت پڑھتا رہے گا اور درجہ اس کا بلند ہوتا رہے گا. تو مرنے کے بعد بھی علم کا دروازہ بند نہیں ہے. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ علم انسان کی انسانیت، علم ہی انسانیت ہے. اگر علم آپ لے لیں پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کی کیا کیا صلاحیت ہے، کیا کیا ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں انسان کو، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی حدود کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے، وہ انسان کے اندر فطرت کی صورت میں، فطرت عطا کی ہے. یہ فطرت روح کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ بناوٹ ہے، اور اس کے اندر علم رکھا ہے. یہ جو فطرت ہے انسان کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خلق ہو کے اس دنیا میں آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا جو پیپر ہے اور کاغذ ہے وہ بالکل صاف ہے. بالکل صاف نہیں ہے، اس میں بنیادی پروگرام جو ہے، بیسک پروگرام جو ہے وہ ہے، دیا گیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو وہ انسان آگے بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. فطرت میں دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، کچھ چاہتے ہیں، کچھ معلومات ہیں. چاہتوں میں کہا جاتا ہے کہ بنیادی چاہتے چار ہیں انسان کے اندر. ایک سب سے پہلے علم اور جستجو کی چاہت. جب بھی انسان کو کوئی چیز معلوم ہو جاتی کہ یہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو پھر چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے، چاہے وہ فائدے کی نہ ہو، اس میں انسان کا فائدہ نہ بھی ہو، لیکن ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے یہ چیز. آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، کوئی حادثہ ہوا ہے، تو چاہت پیدا ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے، لیکن یہ ایک چاہت ہے انسان کے اندر کہ انسان علم اور جستجو کی چاہت رکھتا ہے. نمبر دو، جمالیات کی چاہت ہے انسان کے اندر. انسان چاہتا ہے اس کی ہر چیز خوبصورت ہو، ہر چیز جمالیات کے ایک درجے پہ ہو، گھر خوبصورت ہو، لباس خوبصورت ہو. یہ جمالیات کی چاہت جو انسان کے اندر، یہ دوسری چاہت ہے. تیسری چاہت جو انسان کے اندر ہے وہ اخلاق اور احسان کی چاہت ہے. انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکی کی چاہت رکھتا ہے، برائی سے نفرت رکھتا ہے، عدل سے محبت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، ظلم سے نفرت رکھتا ہے، یہ انسان کے ہے احسان کی چاہت. یہ تیسری ہے. چوتھی جو چاہت ہے انسان کے اندر وہ اپنے رب کی چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت. اس کو میں تفصیل نہیں دیتا اس لیے کہ میں تھوڑا سا علم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ چار چاہتے ہیں بنیادی، باقی پھر اس کے ذیل میں ہیں چاہتے ہیں جو بھی انسان کے اندر چاہتے ہیں. کچھ چاہتے خدا نے فطرت میں رکھی ہیں، کچھ علم خدا نے فطرت میں رکھا. اس علم، ان علوم میں ایک علم جو ہے بنیادی ترین، جس پہ باقی جو ہے بنیاد ہے علم کا، وہ یہ ہے کہ متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ انسان کو دلیل نہیں چاہیے کوئی کہ انسان بتائے کہ جی ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، تو فوری طور پہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نمبر دو، اگر انسان صرف یہ تصور کر لے کہ ایک کل ہے ایک جز ہے، صرف تصور کرے کل اور جز کا، تو فوراً جو ہے فیصلہ کرے گا کل بڑا ہوتا ہے جز چھوٹا ہوتا ہے. یہ کچھ بنیادی معلومات ہیں جو انسان کے فطرت کے اندر، اور باقی پھر انسان اسی بنیاد پہ اپنی معلومات رکھتا ہے. اگر یہ معلومات نہ ہوتی تو پھر باہر سے بھی انسان سیکھ نہیں سکتا تھا. یہ بنیاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. دوسرے نہیں سیکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں رکھا. انسان کے اندر یہ پہلا درجہ رکھا ہے، اب کہا ہے کہ اس پہ تم عمارت بڑی بنا سکتے ہو، لیکن باقی مخلوق میں یہ چیز نہیں رکھی کہ اس پہ انسان باقی عمارت جو ہے وہ بنا سکے. تو ایک چیز فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم رکھا، اب کہا کہ آگے جو ہے وہ تم پھر اس پہ جو ہے بنیاد رکھو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو بلاغہ 338 نمبر پر ہے، فرمایا کہ العلم علمان، علم اصل میں دو طرح کا ہے، دو اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، مطبوع و مسموع. ایک وہ ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے فطرت والا، ایک وہ ہے جو باہر سے آتا ہے سن کے دیکھ کے. اور پھر مولانا نے فرمایا کہ لا ينفع المسموع، یہ جو باہر سے آنے والا سننے والا ہے یہ تب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اندر والا موجود نہ ہو. یعنی فطرت والا موجود ہوگا تو باہر والا اس پہ بیس بن کے آگے عمارت بنے گی. اگر وہ فطرت والا نہ ہوتا، مطبوع نہ ہوتا، جو طبیعت سے نکلتا ہے فطرت سے نکلتا ہے، تو باہر والا بھی کسی فائدے کا نہیں. اب مزید انسان کے پاس علم کے ذرائع کیا ہیں؟ مزید انسان کے پاس علم کے ذرائع ظاہری طور پہ پانچ حواس ہیں. کچھ چیزیں انسان سن کے معلوم کرتا ہے، کچھ چیزیں انسان معلوم کرتا ہے دیکھ کے، کچھ چیزیں انسان چھو کے معلوم کرتا ہے، کچھ چیزیں انسان ٹیسٹ کر کے معلوم کرتا ہے، کچھ چیزیں انسان سن کے معلوم کرتا ہے. پانچ حواس ہیں انسان کے پاس، ان کے ذریعے سے بھی انسان معلومات حاصل کرتا ہے. لیکن یہ معلومات کس بیس پہ ہے؟ وہ جو فطری معلومات، اس پہ اپنا بیس بنا کے اور یہ معلومات جو ہے وہ انسان کے پاس آتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، کوئی بھی چیز نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قرار دیے کیا؟ کان، آنکھیں اور عقل، تین چیزیں فراہم کی. اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ ان کو صحیح استعمال کرو. شکر کا مطلب صحیح استعمال ہے، نعمت کا صحیح استعمال شکر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان کے علم ان کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے سننے کے ذریعے سے کچھ علم حاصل کرے، ہو سکتا ہے دیکھنے کے ذریعے سے کچھ علم حاصل کرے، چھونے کے ذریعے سے، ٹیسٹ، حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. لیکن یاد رہے کہ جیسے فطرت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اس کی بھی ایک حد ہے، حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہے. دیکھنے میں وہ چند رنگ آتے ہیں، کلرس، اس کلر سے نیچے یا اوپر نظر نہیں آتا انسان کو. انسان کی آنکھ جو ہے وہ وائلٹ تک جاتی ہے، الٹرا وائلٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں، نیچے بھی نہیں ہے. اسی طرح سے انسان کی جو سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کوئی 200 ہرٹز سے شروع ہوتی ہے اور 3 کلو ہرٹز سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے. نہ اس سے نیچے سن سکتا ہے، نہ اس سے اوپر جو ہے وہ سن سکتا ہے. تو حواس کی بھی ایک حد ہے، उससे आगे नहीं है। फिर देखें हवास भी तादाद में पांच है, क्या ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ ऐसे मौजूदात भी हों जिसके लिए किसी छठे हवास की हिस की जरूरत थी, वो हमारे पास नहीं है। क्या इसी जहान में नहीं हो सकता कि ऐसे मौजूदात हों जिसको महसूस करने के लिए एक और हिस की जरूरत हो जो अभी हमारे पास नहीं है, हो सकता है। इसलिए ये जो तादाद है ये भी महदूद है और फिर हर एक की सलाहियत भी महदूद है, किसी की भी सलाहियत लामहदूद नहीं है, न सुनने की सलाहियत लामहदूद है न देखने की सलाहियत लामहदूद है। आजकल कहा जा रहा है कि इस दुनिया में इस पूरी कायनात में मादी कायनात ये बिग बैंग और इसके बाद जो है जो कायनात फैली है वो कहा जाता है कि जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है वो 95% है और जो महसूस होता है एनर्जी और ये मैटर ये 5% है। इसका मतलब है कि 5% के लिए हमारे पास पांच हवास हैं लेकिन वो जो 95% है उसके लिए हमारे पास कोई हवास अभी तक नहीं है, हम नहीं पहुंच सके, हद है, हवास खमसा की हद है। एक और जरिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिया है जिसके जरिए इंसान इल्म हासिल करता है वो इंसान की अक्ल है। अक्ल इन हवास से आगे जाती है और इंसान को उन चीजों के मुतालिक भी बयान करती है जो हवासों में नहीं आते। इंसान की अक्ल है, हवासों से आगे भी जाती है। मसलन अगर हवास के हवाले से देखें तो मरीख पर अभी तक किसी इंसान को नहीं देखा गया, अभी तक नजर नहीं आया मरीख पर कोई इंसान। इसी तरह से दुनिया में इस जमीन पे एक इंसान एक वक्त में दो जगह भी नजर नहीं आया। देखने के लिए दोनों एक जैसे हैं, जैसे वो नजर नहीं आया ये भी नजर नहीं आया, ना मरीख पे अभी तक इंसान नजर आया है ना एक इंसान एक वक्त में दो जगह नजर आया है। ये जो एक इंसान दो जगह नजर आना ये शायद कुछ करीब हो, इसलिए इंसान जब आईने में देखता है तो महसूस करता है कि मैं भी हूं ये भी है, शायद दो है, लेकिन हालांकि वो आईना होता है लेकिन बहरहाल फिर भी दो का शुबहा पैदा हो सकता है, लेकिन मरीज पे तो अभी तक नहीं देखा गया। लेकिन इंसान फैसला करता है कि मरीज पे इंसान का जाना मुमकिन है लेकिन एक वक्त में एक इंसान का दो जगह पे होना मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन है ये मुमकिन नहीं है ये किसने कहा, ये किसने बताया? ये हवा से खमसा ने नहीं, हवा से खमसा में तो दोनों नहीं आए, देखने में अभी दोनों नहीं आए, ना वो आया है ना ये आया है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि मुमकिन है और इसके लिए कहा जाता है कि मुमकिन नहीं है। ये जो मुमकिन है और मुमकिन नहीं है ये कहने वाली हिस नहीं है, आंख नहीं है, ये कहने वाली अक्ल है। इसलिए इंसान के पास अल्लाह तबारक तआला ने अक्ल भी दी है कि जिसके जरिए से इंसान मजीद अपनी जहालत को ख़त्म कर सकता है और मालूमात हासिल कर सकता है। अक्ल कैसे काम करती है वो एक अपना मसलन जो है तरीका है, एक सादा सा मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अक्ल जीरो से काम शुरू नहीं करती। अक्ल को कुछ मालूमात आप देंगे तो फिर उस बुनियाद पे मजीद मालूमात आपको देंगे। मतलब अगर आप दो मालूमात अक्ल को दें तो अक्ल उन दोनों को मिला के एक तीसरी निकाल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि अक्ल जो है उसके पास जीरो मालूमात हो और वो उससे कोई निकाल ले अगले, ऐसा नहीं हो सकता। मसलन قرآن مجید کے دو آیات آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، لقد آتینا لقمان حکمتن، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے بیان. پھر دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو ہم نے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کیا. اب یہ دو معلومات ہیں ہمارے پاس، ایک مجموعی قانون ہے، جس کو ہم نے حکمت دی اس کو خیر کثیر دیا، اور یہاں پہ کہا کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی. اب یہ دو معلومات ہیں. تیسری معلومات ہم نکال سکتے ہیں کیا، کہ لقمان کو خیر کثیر دیا گیا. عقل اس طرح سے کام کرتی ہے، دو معلومات کو ملا کے تیسری معلومات ایک نکالتی ہے کہ جو معلوم نہیں ہوتا، یہ عقل کا کام ہے. لیکن عرض کیا کہ عقل کی بھی حد ہے، معلومات اس کو دیں گے تو مزید دے گا، اگر معلومات ہی نہیں دیں گے تو پھر خود بخود عقل جو ہے کام نہیں کرتی. عقل کی مثال کیسے ہے؟ عقل کی مثال جو ہے جیسے جج کی مثال ہے، کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے کیس پیش ہوا تو کوئی فیصلہ کرے گا، اگر کیس ہی پیش نہ ہو تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. تو عقل فیصلہ کرنے والی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی مقدمہ لایا جائے تو فیصلہ کرے گا نا، اگر مقدمہ ہی نہ لایا جائے تو فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے عقل جو ہے وہ کچھ علم دیا جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد پہ مزید وہ جو ہے علم جو ہے تخلیق کرتا ہے. اور یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس جج کے سامنے کیس غلط طور پہ پیش کیا جائے تو جج فیصلہ بھی غلط کرے گا، اگر کیس صحیح طور پہ پیش کیا جائے تو فیصلہ بھی صحیح کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو اگر علم غلط فراہم کیا جائے تو وہ غلط فیصلہ کرے گا، عقل کو اگر علم صحیح فراہم کیا جائے پھر وہ صحیح فیصلہ کرے گا، کیونکہ عقل جو ہے اسی علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. دو مثالیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ دی کہ ایک کہا کہ ہم نے جس کو حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا، دوسری جگہ کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. اگر ان دونوں میں سے ایک جملہ غلط ہو عقل تو اسی بنیاد پہ فیصلہ کرے گی، تو اس کا نتیجہ اور فیصلہ بھی غلط ہوگا. اس لیے عقل کے لیے لازمی ہے کہ اس کو صحیح علم فراہم کیا جائے تاکہ وہ فیصلہ بھی صحیح کرے. اب یہاں پہ آئے ہیں تو ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عموماً ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے جبکہ دوسرا اس کا حصہ بھی ہے. ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ عموماً مشہور ہے. لیکن یہ ایک حصہ ہے، یہ کمپلیٹ فارمولا نہیں ہے. اس لیے کہ علوم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلی علوم ہے ایک شرعی علوم ہے. عقلی علوم جیسے میتھمیٹک ہے، دو جمع دو چار ہوتے ہیں. اب دو جمع جو چار اگر ہندو کہے تو بھی ٹھیک ہے، عیسائی کہے تو بھی ٹھیک ہے، مسلمان کہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کو نہ ماننے والا کہے تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے دو جمع دو، اس لیے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اگر دو جمع دو پانچ مسلمان کہے تو بھی نہیں مانیں گے. اس میں کیا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. دوسرے علوم شرعی علوم، صبح کی نماز دو رکعت یا تین رکعت یا چار رکعت، کتنی رکعت. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں، مجھے میرے پاس معیار نہیں ہے کہ میں پرکھ سکوں. یہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے. شرعی علوم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اگر خدا کہہ رہا ہے تو بندگی اسی کی ہے، دو رکعت کہے گا دو رکعت پڑھو. نبی کہہ رہا ہے چونکہ خدا نے بھیجا ہے اس لیے جو کہے گا اعتماد ہے، अगर मासूम ईमान कह रहा है तो मासूम है, गलत नहीं कहेगा, इसलिए एतमाद है। अगर मोमिन है, सच्चा है तो एतमाद है। तो इस इल्म के शोबे में ये हम नहीं देखेंगे कि क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पास मायार नहीं है कि हम परख सके, इसलिए हम ये देखेंगे कि कौन कह रहा है। इसलिए उलूम के जो दो शोबे हैं, एक अकली एक शरी, अकली उलूम में ये देखा जाएगा कि क्या कह रहा है, लेकिन शरी उलूम में ये देखा जाएगा कि कौन कह रहा है। इसलिए ये बात चूंकि उमूमन होती थी तो मैं अपने आप खिदमत में जो है। अब एक और इल्म का जरिया है इंसान के पास, अभी तक हमने कहा फितरत है, फितरत के साथ हमने कहा हवास, हवास के साथ हमने कहा अक्ल। एक चौथा जरिया है इंसान के पास जो कल्ब है, जिसको हम दिल कहते हैं। कल्ब भी इसी तरह से इल्म का जरिया है, जिस तरह से फितरत है, जिस तरह से हवास है, जिस तरह से अक्ल है, इसी तरह से ये कल्ब भी इल्म का जरिया है। मसलन इंसान के अंदर अगर कभी ये ख्याल पैदा हो कि मैं नेकी करूं तो यकीन जाने कि ये इल्हाम है, और ये इल्हाम कहाँ पे हुआ है? कल्ब। ये फितरत में नहीं है, ये हवास पे नहीं है, ये अकल की नहीं है, ये कल्ब है इंसान का, हर इंसान का। अगर उसके अंदर ये चाहत पैदा हुई खुद ब खुद कि मैं ये नेकी करूं, तो यकीन होना चाहिए कि ये इल्हाम है खुदा की तरफ से। अगर इंसान के दिल में ये पैदा हो कि मैं बुराई करूं, तो यकीन होना चाहिए कि ये शैतान ने वसवसा डाला है। ये कल्ब भी जरिया है, ये कल्ब भी इल्म का जरिया और वसीला है। अब इसको, इस कल्ब का जितना तज़किया किया जाएगा उतना कल्ब ज्यादा साफ होगा, और उतना ज्यादा मजबूत इल्हामात इस पे आएंगे, और इसका इल्म जो है वो दुरुस्त होता जाएगा, और ये जब अपने कमाल तक पहुंचता है तो फिर इसको वही कहते हैं। वही जो है वो कानों पे नहीं होती, वही जो है आंखों पे नहीं होती, वही कल्ब पे होती है, नबी के कल्ब पे वही होती है। नज़ल बिहर रूह अमीन अला कल्बिका, कि ये कुरान मजीद लेके ये जिब्राइल जो है वो आपके कल्ब पे नाज़िल हुआ है। ये वही का नुज़ूल जहाँ पे होता है वो कल्ब है, वो अक्ल नहीं है, वो हवास नहीं है, वो फितरत नहीं है। इसलिए कल्ब भी जरिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जरा थोड़ा सा हट के, ताकि काफी चीजें इंसान के जहन में आती हैं। ये जो आजकल आप सुन रहे हैं इरफान तसव्वुफ, इरफान तसव्वुफ, इरफान तसव्वुफ क्या है? ये इरफान तसव्वुफ का मैदान क्या है? अगर ये चीजें क्या है? इरफान और तसव्वुफ यही कल्ब के जरिए से जो इल्हाम होता है, कल्ब को पाक करें, साफ करें, तज़किया करें, ताकि इसके पास इलाही इल्म आए इल्हाम के जरिए से। ये कल्ब को साफ करना और इल्हाम उस पे आना, इसी का नाम तसव्वुफ और इरफान। अच्छा, मुकाबले में क्या है? मुकाबले में फलसफा है। फलसफा अकली दलील पे चलता है। अकली उलूम फलसफा है, कल्बी उलूम ये इरफान और तसव्वुफ है। इसलिए इरफान और तसव्वुफ जो है वो कोई नई चीज नहीं है, कोई जुदा चीज नहीं है। इरफान और तसव्वुफ वो एक कल्बी उलूम है, जिसको वह भी इल्म कहा जाता है, इल्हामी इल्म कहा जाता है, या लदुन्नी इल्म कहा जाता है, जो भी इसके नाम है, नाम मुख्तलिफ है, लेकिन मसला यही है, ये कल्ब पे खुदा की तरफ से علم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے, ہر انسان, کسی کے کم کسی کے زیادہ. جیسے میں نے اس کیا, ہر انسان کے اندر جو وہ نیکی کی چاہت پیدا ہوئی ہے یہ خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ہے. لیکن جو انسان اپنے قلب کو زیادہ پاکیزہ بناتے ہیں ان کے الہامات زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اوپر الہامات مضبوط ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر جو ہے وسوسہ اور شیطانی راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں. اگر یہ کامل ہو جائے تو اس کو وحی کہتے ہیں. تو علیحدہ کوئی عرفان و تصوف علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں پہ عرفان و تصوف صحیح اور غلط ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ قلب کو پاک کرو, قلب کا تزکیہ کرو تاکہ یہ آئینہ بنے اور اس پہ علوم الہی جو ہے وہ نازل ہوں بارش کی طرح. یہ قلب کو پاک کیسے کیا جائے, یہ کیسے کیا جائے قلب کو پاک, یہ سارے جتنے تصوف کے سلسلے ہیں وہ سارے اس میں اپنا طریقہ جو ہے, طریقہ بدل گیا, تصوف کا طریقہ بدل گیا. تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ سارے اس صرف طریقے بدلنے سے مختلف سلسلے پیدا ہو گئے. مثلا جو ہے وہ نقش بندی ہے, قادری ہے اور چشتی ہے اور مختلف قسم کے ہیں. یہ مختلف کیا ہے, یہ طریقے کیسے پاک کیسے کریں. اب سوال یہ ہے کہ کون سا تصوف اور عرفان جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. قلب کو صاف کرنے کا وہ طریقہ جو قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے وہ طریقہ تصوف کا جائز ہے, عرفان کا جائز ہے. جو طریقہ انسان خود اپنے طور پہ بناتا ہے وہ جائز نہیں. تو یہ سیدھی سیدھی آسان جو ہے وہ مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح سے یہ ایک جملہ ہے جیسے توحید ہے. اب توحید جو ہے عیسائیوں کی اپنی ہے, عیسائی کی توحید مانتے ہیں وہ, تین مان کے پھر تین کو تین نہیں مانتے, پھر وہ ایک مانتے ہیں. اب وہ کیسے ہے, وہ کہتے ہیں عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, وہ بھی توحید مانتے ہیں, ان کی اپنی توحید ہے. یہودیوں کی اپنی توحید ہے, خود مسلمانوں میں آ جائیں, شیعہ کی اپنی توحید ہے, اہل سنت کی اپنی توحید ہے, اشاعرہ کی اپنی توحید ہے, معتزلہ کی اپنی توحید ہے, سلفیوں کی اپنی توحید ہے. اب پوچھا جائے توحید صحیح ہے کہ غلط ہے, تو یہ نہیں کہے کہ ہاں یا نہ, توحید بتاؤ, توحید کے نام پہ نظریہ کیا دے رہے ہو, پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طرح سے اگر پوچھا جائے کہ تصوف اور عرفان صحیح ہے کہ غلط ہے, ہم کہیں گے بھائی قلب کو صاف کرنے کا طریقہ کون سا بتا رہے ہو, پہلے وہ بتاؤ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر قلب کو صاف کرنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن مجید اور اہل بیت نے بیان کیا ہے تو یہ تصوف اور عرفان صحیح ہے. اگر اپنا بنایا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ خود جانے اور اپنا کام جو ہے وہ جانے. پر ہم نے کہا کہ انسان کے پاس علم کے ذرائع ہیں. ایک کیا ذریعہ ہے, فطرت. دوسرا ذریعہ حواس. تیسرا ذریعہ عقل. چوتھا ذریعہ قلب. چار. لیکن انسان کی جو ضروریات ہیں عام انسان کی, وہ عام انسان کے چار ذرائع سے پوری نہیں ہوتی. کچھ ایسے زندگی کے معاملات ہیں, اہم ترین معاملات, جس کے پاس نہ فطرت کچھ کہہ سکتی ہے, نہ حواس کچھ کہتے ہیں, نہ عقل کچھ کہتی ہے, نہ سادہ جو الہام انسان کے اوپر ہوتا ہے نیکی کی چاہت کا نہیں بتا سکتے. زندگی کچھ اہم, انسان کے کچھ اہم کام ہیں زندگی میں, جن میں یہ چاروں علوم جو ہے وہ اپنی کہتا ہے کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں. ایک با مقصد زندگی کے لیے, انسان کی با مقصد زندگی کے لیے چند سوالات کا جواب لازمی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ये सोचता है कि मुझे किसने पैदा किया, नंबर दो क्यों पैदा किया, और इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया के बाद फिर कहां जाऊंगा, ये बुनियादी सवाल आते हैं। इनका जवाब फितरत के अंदर भी मौजूद नहीं, इनका जवाब हवास के अंदर भी नहीं, इसका जवाब अकल के पास भी नहीं, और इसका जवाब सादा इल्हाम के पास भी नहीं है। जबकि सवाल अहम है, इसलिए कि इंसान की बामकसद जिंदगी वाबस्ता इसी से है। अगर ये सवालात इनका जवाब न दें तो इंसान की जिंदगी बामकसद जिंदगी नहीं रहेगी, फिर वही जानवर की तरह जिंदगी हो जाएगी। मुझे खल्क किसने किया, क्यों किया, और इस जगह पे ये जो दुनिया है इस भेजा है, क्यों भेजा है, इसके बाद कहां जाऊंगा, दुनिया खात्मा है, मौत खात्मा है, आगे भी कुछ है। ये अहम तरीन सवाल जिनके जवाब इधर उधर से कहीं से नहीं मिल सकते। आजकल जो ज्यादा जो है नौजवान साइंस को जो है वो हर चीज का जवाब देने के हवाले से कहते हैं, तो साइंस भी इसका जवाब नहीं दे सकती, इसलिए कि साइंस वही हवास और तजुर्बे के जरिए से। आप अपना जिस्म जो है किसी डॉक्टर के हवाले करें, कहें कि जी ऑपरेशन थिएटर में ले जाए और सारे को काट कूट के कहीं से निकाल दे कि इसको क्यों पैदा किया गया, नहीं है उसके पास। जबकि इंसान की जिंदगी का मकसद इसी से वापस का है, खल्क क्यों 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 किया गया है, मुझे पैदा क्यों किया, मेरे पैदाइश का मकसद क्या है, मेरे वजूद का मकसद क्या है। ये सवाल नहीं इन उलूम से हल हो सकते, न फितरत जवाब देती है, न हवास जवाब देते हैं, न तजुर्बा जवाब देता है, न अकल जवाब देती है, न सादा इल्हाम जवाब देता है। हाँ, अकल एक हद तक रहनुमाई जरूर करती है, अकल एक हद तक रहनुमाई जरूर करती है, सवाल का जवाब नहीं देती लेकिन रहनुमाई जरूर करती है। सबसे पहली जो अकल रहनुमाई करती है वो यह है कि अकल ये कहती है कि इंसान को बामकसद है, ये बताती है। ये कैसे, वो इस तरह से कि अकल कहती है कि अगर कोई चीज हो, मसलन गाड़ी है, उसके जितने हिस्से हैं पार्ट्स हैं सारे बामकसद पार्ट्स, हर एक का एक कुछ न कुछ मकसद है, टायर है अपना मकसद है, स्टीयरिंग है अपना मकसद है, गियर है अपना मकसद, हर चीज बामकसद है। और फिर इनकी जो आपस में इंटीग्रेशन है, जो मिलाया गया है, वो तरतीब भी बेहतरीन है। अब बामकसद पार्ट्स का मुरतब मजमुआ एक गाड़ी कहें कि ये बेमकसद है, ये नहीं हो सकता, अकल कहती है ऐसा नहीं हो सकता। अगर पार्ट्स बामकसद हो तो फिर मजमुआ जो होगा वो भी बामकसद होगा। अब इंसान के वजूद को देखें, जाहिरी वजूद को सिर्फ देखें, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो बेमकसद हो, बाल भी बेमकसद नहीं है, नाखून भी बेमकसद नहीं है, हत्ता कि पांव के अंदर वो जो बीच में जो है थोड़ा सा वो भी बेमकसद नहीं है, इसलिए कि सीधा अगर होता तो इंसान जो है जमीन पे पांव जमा नहीं सकता था। कोई चीज बेमकसद नहीं है। अच्छा, तरतीब भी बहुत अच्छी है, इस तरतीब को आप बिगाड़ना चाहें, आंखों को यहां से निकाल के किसी भी जगह और लगाएं, इससे खूबसूरत बना के दिखाएं इंसान, नहीं होगा। कान को इधर से निकालें, जहां पे लगाएं इससे खूबसूरत इंसान बनाकर दिखाएं, बेहतरीन तरतीब नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि इसके पार्ट्स भी बामकसद हैं और जो मिलाए गए हैं वो भी बेहतरीन तरतीब के साथ मिलाए गए हैं, तो फिर अकल कहती है कि इसका मजमुआ इंसान बेमकसद नहीं हो सकता। इसका भी कोई मकसद है। ये अकल जो है रहनुमाई एक मुहैया की, अकल में एक और रहनुमाई भी मुहैया की, वो ये कि चीज का जो मकसद होता है वो चीज से ज्यादा कीमती और अजीम होना चाहिए। मकसद चीज से ज्यादा अहम होना चाहिए। अगर हम मार्केट में गए हैं 10 रुपए लेके 50 रुपए लेके, 50 रुपए लेके गए हैं और चीज लेके आए हैं 10 रुपए की, तो ये नुकसान का है, ये बेमकसद हमने जाया किया। लेकिन अगर 50 रुपए ले जाएं और चीज लेके आए 100 रुपए की, तो और कोई शाबाश करेगा, अच्छा किया, भला काम किया आपने। इसका मतलब यह है कि इंसान का मकसद खुद इंसान से अजीम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है तो फिर वो मकसद उस चीज से अजीम होना चाहिए। इसे अकल कहती है कि इंसान का मकसद इंसान से अजीम जो होगा वो होगा, इंसान से जो कमतर होगा वो इंसान का मकसद नहीं हो सकता। ये दूसरी रहनुमाई है जो अकल मुहैया करती है। अकल एक तीसरी मुहैया करती है रहनुमाई, वो कहती है कि किसी भी चीज का मकसद हमेशा इब्तदाई तौर पे वही जानता है जिसने चीज को बनाया है, वो जानता है जो चीज को बनाता है। ये लैपटॉप एक जो है मसलन कंपनी ने बनाया, अब सबसे ज्यादा उसको पता होगा कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या किस किस काम ये आ सकता है, इसलिए वो अपने साथ जो है वो एक मैनुअल भी देते हैं, यूजर मैनुअल, कि जी ये इस काम जो है वो आ सकता है। तो अकल ये कहते हैं कि जो चीज बनाता है असल वो जानता है कि इस चीज को क्यों बनाया है, किस काम के लिए बनाया है। इसलिए अकल कहती है कि तुझे जिस खालिक ने बनाया है उससे मालूम करो कि तुझे क्यों बनाया है। अकल यहां पे आके अपनी रहनुमाई देके कहती है जी खुदा हाफिज, अब मुझे आगे मेरा रास्ता नहीं है, अब मैंने बता दिया, अब तुमने आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इन तमाम सलाहियतों के बावजूद जो इंसान की सलाहियतें हैं, जो इंसान की सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रखी हैं, मलाइका से अशरफ भी करार दिया है, लेकिन इंसान की जरूरियात इन सलाहियतों से ज्यादा है। अब वो जरूरत कौन पूरी करेगा? अकल ने कहा कि वो तेरा खालिक पूरी कर सकता है, और कोई नहीं कुछ पूरी कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जब भेजा इस दुनिया में तो कहा थे कुलना एबदू मिन आजमियन, सारे आप इस जन्नत से नीचे जो है वो जमीन पे उतर जाओ, फइम्मायतीअन्नकुम मिन्नी हुदन, जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत आ जाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि इंसान जब दुनिया में जाएगा तो मेरी हिदायत का मोहताज होगा। इसने शुरू से ही कह दिया भेज रहा हूं जाओगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खुद कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम हो सकती। इसलिए जब मेरी हिदायत आ जाए, फमन तब हिदाया, जो मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर उसकी जिंदगी जब खत्म होगी तो ना उसके पास कोई खौफ होगा ना कोई अफसोस होगा। अफसोस होता है माजी में अगर कोई गलती की हो तो उस पर अफसोस होता है कि जी नुकसान हो गया, न करता तो अच्छा था लेकिन अब तो हो गया, अफसोस होता है माजी के गलतियों पे। खौफ होता है मुस्तकबिल के खतरात से। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरी हिदायत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे तो फिर जब वापस आओगे तो न खौफ न अफसोस। जिंदगी जो गुजारी इस तरह से गुजारता नहीं, जो अल्लाह ने कहा था वैसे ही कहा, कोई अफसोस नहीं। جب اللہ نے کہا ویسے ہی کہا ہے تو اب آگے جو ہے خطرہ بھی کوئی نہیں, اس لیے نہ افسوس نہ جو ہے وہ خوف. لیکن والذین کفروا, جو اس ہدایت کا انکار کرے گا, وہ کذب, اور صرف انکار نہیں کرے گا بلکہ جھوٹا بھی قرار دے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس عقل ہے, ہم خود ہی جو ہے جانیں گے, خود ہی اپنے آپ کو چلائیں گے, ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ہدایت کی. جو اس کو جھوٹا بھی قرار دے گا, بیایا دینا اولائک اصحاب النار, وہ پھر جہنم میں جائیں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بہرحال خدا کی ہدایت کا محتاج ہے, اپنے پاس اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہونے کے باوجود, صلاحیتیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے, حتیٰ کہ ملائکہ سے بہتر صلاحیتیں ہیں, کہ ملائکہ علم حاصل نہیں کر سکتے, سیکھ نہیں سکتے, وہ سکھا نہیں سکتے, انسان سیکھ سکتا ہے, سکھا سکتا ہے, اپنی جہالت ختم کر سکتا ہے. جتنی صلاحیتیں ہیں ہیں انسان کے پاس, اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی زندگی محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کی. جب تک وہ ہدایت نہیں ملے گی انسان کی زندگی با مقصد نہیں ہوگی, بے مقصد زندگی رہے گی. اب یہاں تک پہنچے ہیں, تھوڑا سا آگے آپ کی خدمت میں جو ہے آگے چلنا ہے, انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے. اب جب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد بیان کیا کہ تم نے بندہ بن کے رہنا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ عبدون عبادت نہیں ہے, عبادت محدود چیزیں ہیں, نماز روزہ ہے, یہ چار پانچ آٹھ توزیل مسائل کھولے تو دس باب جو ہے وہ آپ کو عبادات کے ملیں گے, ٹوٹل دس عبادات ہیں. لیکن اسی توزیل مسائل میں معاملات جو ہے دس یہ ہیں, تو وہ جو ہے وہ 43 باب معاملات کے, عبادات تھوڑی سی ہیں, لیکن بندگی 24 گھنٹے, اس کے لیے ٹائم نہیں. بندہ بنو, بندہ بن کے رہو. اب یہ جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تھوڑا سا واضح کریں اپنے ذہن میں, بات ختم کروں گا. تکوینی طور پر انسان اللہ کا بندہ ہے. انسان, اچھا بندے کا ضد کیا ہے؟ مالک. بندے کا ضد ہے مالک, مالک انسان نہیں ہے, بندہ ہے. سب سے پہلے تو یہ اپنی معرفت حاصل کرے کہ میں بندہ ہوں, مالک نہیں ہوں, بندہ ہوں. یہ سب سے اہم چیز ہے, کیونکہ اس دنیا میں جو انسان دھوکہ کھاتا ہے وہ دھوکہ کھاتا یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں, اور مالک اور چیزوں کا بن رہا ہوں, میری ملکیت بڑھ رہی ہے, جبکہ مالک انسان ذرہ برابر چیز کا نہیں, بندہ ہے مالک نہیں ہے. کہتے ہیں جی زمین میری ملکیت ہے, یہ گھر میری ملکیت ہے, یہ پیسے میری ملکیت ہیں, اور یہ مال جانور میری ملکیت ہیں, یہ پلاٹ میری ملکیت ہے, یہ بلڈنگ میری ملکیت ہے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ ملکیت نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ انسان ان کا مالک نہیں. مثلا آپ گھر چھوڑ کے آ گئے, یہ گھر اس وقت بھی تھا جب آپ نہ تھے, اور اس وقت بھی رہے گا جب آپ نہیں ہوں. یہ زمین میری ملکیت ہے, بھئی تم سے پہلے تھی, تمہارے بعد میں بھی رہے گی. ابھی ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی کے اکاؤنٹ میں مثلا جو ہے 2 کروڑ روپے آ گئے, آج کل ہوا تھا نہیں, اچانک آ جاتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے تھے, پھر جو ہے اس بعد جو ہے پولیس بھی پہنچ جاتی کہاں سے آئے تمہارے پاس میں, مجھے ہی خود پتہ نہیں کہاں سے آئے, میں کہاں سے بتاؤں کہ کہاں سے آئے. بہر سمجھ لیں کہ 2 کروڑ آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں آ گئے, کیا آپ کے وجود میں ایک بال برابر بھی اضافہ ہوا؟
نہیں,
آپ تو ویسے ہی ہیں. اچھا پھر تصور کریں آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ تھے اور نکل گئے, کیا آپ کے وجود سے بال برابر بھی کوئی چیز کم ہوئی؟
نہیں.
پھر یہ کیا ملکیت ہے کہ آئے تو اضافہ نہ ہو اور جائے تو کوئی کمی نہ ہو؟ یہ دھوکہ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ مالک ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی یہ جو کم از کم یہ جو ٹیشو پیپر, یہ تو میری ملکیت ہے, 2 روپے میں لیا ہے, میں 2 روپے دیے ہیں, یہ میں نے خرید کیا ہے, میری ملکیت ہے. کتنا وزن ہے اس میں, تھوڑی سی ہوا ہے تو اڑ جائے گا. اس کو اگر میں کہوں جو مالک ہوں اس کو کہوں آؤ, آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ کون سی ملکیت ہے جو مالک کا حکم نہیں مانتی؟ ملکیت تو وہ ہے نا جو مالک کا حکم مانے, یہ تو میرا حکم نہیں مانتی, اس لیے ملکیت کہاں سے ہوئی؟ ہاں دیکھیں, اللہ مالک ہے, حقیقت میں مالک ہے, اس نے اپنی ملکیت کے حوالے سے نمائندے بھیجے تھے, یہ تو معمولی ہے نا, کسی نے صرف اشارہ کیا تھا تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا, اشارہ کیا تھا سورج بھی لوٹا تھا, یہ مالکیت ہے. میری تو ملکیت نہیں ہے, اس پہ کوئی نہیں ہے. اچھا کہیں جی ٹھیک ہے, یہ تو نہیں آتا, لیکن کم از کم جسم تو میری ملکیت ہے نا, ارادہ کروں تو آنکھیں دیکھتی ہیں, ارادہ کروں تو کان سنتے ہیں, ارادہ کروں تو زبان بولتی ہے, ارادہ کروں تو پاؤں چلتے ہیں, کم از کم جسم تو میری ملکیت ہے نا. نہیں, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. اس لیے تھوڑی دیر بعد رات ہوگی, آپ سو جائیں گے, آپ تو نیند میں ہیں لیکن آپ کے وجود کے اندر نظام چل رہے ہیں, ہاضمے کا نظام چل رہا ہے, آپ چلا رہے ہیں, آپ تو سو رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں, خون کا نظام چل رہا ہے, آپ چلا رہے ہیں, آپ تو سو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, سانس کا نظام چل رہا ہے, ہزاروں نظام چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون چلا رہا ہے. جو چلا رہا ہے پھر مالک بھی وہی ہے. انسان مالک نہیں ہے, اصل دھوکہ یہی ہے کہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ میں چیزوں کا مالک ہوں. پھر یہ ملکیت کیا چیز ہے جو ہم مالک کہتے ہیں زمین کا مالک؟ ملکیت صرف یہ ہے کہ استعمال کی آزادی ہے, کچھ عرصے کے وہ استعمال کی آزادی کا نام ہم نے ملکیت رکھ دیا, استعمال کی آزادی. زمین میری ملکیت ہے, کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کو تم استعمال کر سکتے ہو, ورنہ تم نہ تھے پھر بھی تھی, نہ ہوگی پھر بھی ہوگی. استعمال کی آزادی کا نام ہم نے جو ہے ملکیت رکھ دیا ہے. جسم بھی مجھے ملا ہے امانت کے طور پہ, استعمال کی آزادی ہے کچھ عرصے کے لیے, جو زندگی ہے میری 50 سال 60 سال 70 سال, اس کے بعد پھر میری ملکیت میں نہیں رہے گا. تو انسان کو اس دنیا میں بیدار ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے, یہ معرفت رکھنی چاہیے کہ میں بندہ ہوں, مالک نہیں ہوں, بندہ ہوں, مالک نہیں ہوں. اگر اس دنیا میں بیدار نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں تو بیدار ہونا ہی ہے. پھر جب کہاں کب بیدار ہوگا؟ قرآن مجید کی آیات کہتی ہے کہ جب اس کے سامنے جو ہے نامہ اعمال کھولا جائے گا تو بہت سے ایسے بندے ہوں گے کہیں گے کہ یا اللہ, اس میں جو نامہ اعمال میں برائیاں لکھی ہیں یہ تو میں نے کی نہیں ہے, میں نے تو نہیں کیا, یہ گناہ میں نے نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وہ ملائکہ کو گواہ کے طور پہ لائے گا, تو وہ کہے گا یہ تیرے ملائکہ ہیں, تیرے حکم پہ بول رہے ہیں, میں نے تھوڑی کیا. پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مومنین کو سامنے لائے گا جنہوں نے دیکھا تھا اس کو برائی کرتے ہوئے, وہ گواہی دیں گے, کہے گا یا اللہ تیرے مومن ہیں, تیرے حکم پہ بول رہے ہیں. हत्ता कि जब गवाह पूरे हो जाएंगे फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है कि हम इसकी जबान पे मुहर लगाएंगे, अब इसके खुद जो आजा हैं वो बोलेंगे, हाथ बोलेंगे हाँ हमने ये गुनाह किया था, आंखें बोलेंगी हाँ हमने ये जो है बुरी नजर से किसी को देखा था। उस वक्त इंसान अपने जिस्म को कहेगा तुम तो मेरी मिल्कियत थे, तुम तो मेरे हो, वो मेरे इरादे के बगैर कैसे बोल रहे हो। तो उस वक्त ये पूरा जिस्म जो है इंसान को कहेगा कि यही तुम्हें धोखा था, हम मिल्कियत खुदा की थे, तुम्हें अमानत के तौर पे इस्तेमाल की आजादी के तौर पे दिए गए थे, आज असल मालिक कह रहा है इसलिए बोल रहे हैं। इंसान बंदा है ये अपनी हैसियत समझे, मालिक नहीं है बंदा है सबसे पहले। नंबर दो, अब बंदा है तो फिर बंदा बन के रहे, बंदा तो है लेकिन बंदा बन के रहे। इंसान कोशिश क्या करता है मालिक बनने की, और जबकि बन नहीं पाएगा, और इसी में इंसान परेशान है। दुनिया में जितने झगड़े हैं सारे झगड़े मिल्कियत के झगड़े, मालिक बनने के झगड़े, और कोई झगड़ा नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक झगड़ा है मालिक, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, नहीं मैं मालिक हूं, इस इलाके का मैं मालिक हूं, नहीं मैं मालिक हूं, मालिकियत के झगड़े हैं, जबकि मालिक कोई है ही नहीं, सब बंदे हैं, सब बंदे हैं। इसलिए इंसान को मारिफत होनी चाहिए कि मैं बंदा हूं, और अब अपना किरदार बनाए, यानी क्या बंदा बन के रहे। ये बंदा बन के रहे इसका मतलब क्या है, बंदा तो है, अब ये जितनी कोशिश करे मालिक तो नहीं बनेगा। बंदर अगर कोशिश करे इंसान बनने की तो इंसान तो नहीं बनेगा, खुद भी परेशान होगा दूसरों को भी परेशान करेगा। इसलिए इंसान जो दूसरों को परेशान करता है वो इसीलिए परेशान करता है, मालिक बनने की कोशिश करता है, खुद भी परेशान रहता है, रात को नींद नहीं आती, दूसरों को भी तंग करता है। तो बंदा बन के रहे इसका मतलब क्या। अब दो तीन जुमले जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रात के खिदमत में अर्ज करूंगा और बात को खत्म करते हैं। सवाल किया गया मौला से कि मौला मा हकीकतुल उबूदिया, ये बंदा बनने की हकीकत क्या है। मुझे मालूम हो गया कि मैं बंदा हूं, लेकिन बंदा फिर बन के रहूं या उबूदूं बंदगी करूं, क्या मतलब है बंदा बन के। मौला ने कहा कि तलासतु अशिया, तीन चीजें अपने अंदर पैदा करो, अगर ये तीन चीजें अपने अंदर पैदा की तो तुम बंदे हो भी और बंदे होकर भी रहोगे, किरदार भी बंदों वाला होगा। पहली चीज मौलाने कहा अल्लाह यरा अल अब्दु लिनफ्सिही फीमा हव्वलल्लाहु मिल्कन, अल्लाह ने इसको जितनी नेमतें दी हैं बंदा अपने आप को किसी भी मिल्कियत का मालिक न समझे, मालिक खुदा है, किसी भी चीज का अल्लाह ने नेमतें दी, किसी भी चीज का अपने आप को मालिक न समझे, ये फिक्री तौर पर मालिक खुदा है, मैं बंदा हूं उसका नौकर हूं, वो सेठ है मैं नौकर हूं, दुकान मेरा नहीं है दुकान उसका है, मैं उस पर नौकर हूं बंदा हूं। अच्छा नंबर दो उन्होंने कहा वला युदब्बिरुल अब्द लिनफ्सिही तदबीरन, बंदा जब बंदा होता है नौकर होता है तो फिर नौकर अपने जिंदगी का प्रोग्राम खुद नहीं बनाता, दुकान पे मैंने क्या करना है नहीं मालिक देता है, इसलिए जिंदगी का प्रोग्राम मालिक से लो, खुद ना बनाओ, क्या चीज खाऊं क्या ना खाऊं, क्या हलाल क्या हराम, किससे दोस्ती किससे दुश्मनी, क्या करूं क्या ना करूं, तुम प्रोग्राम ना बनाओ, इसलिए कि तुम बंदे हो, नौकर हो। नौकर अपनी जिंदगी का प्रोग्राम नहीं बनाता, नौकर उस पे चलता है जो मालिक उसको प्रोग्राम देता है। इसलिए खुद अपनी जिंदगी का प्रोग्राम ना बनाओ, अपने मालिक से प्रोग्राम लो, उसके मुताबिक चलो। ये दूसरी खसूसियत। तीसरी खसूसियत, मौला ने कहा वह जुमला तो इश्तगाल ही फीमा अमरहु तआला बिही व नहाहु अन्हु। बंदे का पूरा हम और गम, फिक्र सोच परेशानी सिर्फ ये होनी चाहिए कि मालिक ने जो हुक्म दिया है उसको अदा करूं और कोई ऐसा काम न कर बैठूं कि जिससे मालिक नाराज हो। तुम्हें परेशानी सिर्फ ये होना चाहिए, परेशानी ये नहीं होना चाहिए कि अगले साल जो है वो औलाद मेरी जो है अगर बीमार पड़ गई तो फिर क्या होगा, और तालीमी इदारे में आगे बढ़ गई फिर कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा। ये तुम्हें परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम नौकर हो, तुम मालिक नहीं हो। नौकर के तमाम माल जो जरूरियात है वो तो मालिक फराहम करता है ना, वो उसमें परेशान हो, परेशान किसमें हो। तुम्हें परेशानी सिर्फ ये होनी चाहिए कि कहीं ऐसा काम न कर बैठूं कि जिससे मेरा मालिक नाराज हो जाए। ये तीन काम करो, मौला ने कहा बंदे बन जाओ। पहली चीज क्या कही, नेमतों में से किसी नेमत का अपने आप को मालिक न समझो। नंबर दो, अपनी जिंदगी का प्रोग्राम खुद न बनाओ, मालिक से। नंबर तीन, तुम्हें और कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए सवाए इसके कि कहीं ऐसा काम न कर बैठो कि तुम्हारा मालिक तुमसे नाराज हो। अगर ये तीन चीजें इंसान के अंदर पैदा हो गई तो इसका मतलब ये है कि बंदा था और अब बंदा बन के भी रह रहा है। ये जो बंदा बन के रह रहा है, इसी को कहा वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को खल्क किया है ताकि वो बंदगी करे, बंदा बन के रहे। बंदा तो है लेकिन बंदा बन के भी रहे, ये वो आखिरी मरहला है जहां पे हम खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले चाहूंगा कि जिसने मौला से ये सवाल किया था, हम समझते हैं कि ये फार्मूला आसान है, आसान नहीं है फार्मूला, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इंसान, मौला ने फरमाया एक जगह कि इंसान का अगर बेटा मर जाए, एक दो दिन के बाद नींद आ जाएगी, लेकिन अगर इंसान का माल जाया हो जाए तो महीने तक नींद नहीं आती। मिल्कियत से हाथ उठाना आसान नहीं, आसान नहीं। इसलिए कहता है, कहा जाता है खदीजा बनना आसान नहीं। एक दफा रसूल अकरम से हजरत खदीजा ने पूछा कि फलां आदमी ने मैंने देखा कि आपसे कुछ मांगा था और आपने उसको कुछ नहीं दिया, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि मेरे पास नहीं था और माल आपका है, तो बगैर इजाजत के मैंने देना मुनासिब नहीं समझा। जब हजरत खदीजा ने यह सुना तो अपने गुलाम को कहा कि जितने कुरैश के सरदार हैं सबको जमा कर, सारे कुरैश सरदार मक्के के जमा हो गए। खदीजा ने सबके सामने कहा कि आज से तुम गवाह रहना कि जो कुछ मेरी मिल्कियत था आज से उसमें कोई चीज मेरी मिल्कियत नहीं है, सब मोहम्मद की मिल्कियत। अपनी पूरी मिल्कियत से, और हजरत खदीजा कोई मामूली मिल्कियत वाली शख्सियत नहीं थी, उनके काफले चलते थे तिजारत के, और इस तरह से आसानी से अपनी पूरी मिल्कियत से जो है वो हाथ اٹھا دینا یہ خدیجہ جیسی. کیوں؟ اس لیے کہ بندی ہے, خدا کا بندہ ہے. معلوم ہے اس کا میرے تو ہے نہیں, خدا کی ملکیت ہے. جب خدا کی ملکیت ہے تو اس کا نمائندہ مصطفیٰ ہے, اس نے مالک دیے, میں تو مالک ہوں. مشکل ہے, اس لیے اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحتیں کی تھی تاکہ میں اس راستے پہ چلوں تو کامیاب ہو جاؤں. مولا نے کہا کہ میں تمہیں نو نصیحتیں کرتا ہوں. نو, تین ریاضت نفس کے لیے, تین حلم کے لیے اور تین علم کے لیے. نو نصیحتیں ٹوٹل. مولا نے کہا ان پہ عمل کرو, تمہارے لیے کام آسان بن جائے گا. ریاضت نفس کے لیے مولا نے کہا کہ خبردار, اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک بھوک نہ لگی ہو. بھوک نہیں لگی لیکن مال بڑا اچھا ہے, بھائی بھی پرایا نہیں. کہا کہ جب تک بھوک نہ لگی ہو تب تک کھانا نہ کھاؤ. ریاضت نفس کی پہلی ہے. مولا نے کہا کہ ریاضت نفس کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بیٹھو کھانے پہ تو بسم اللہ پڑھو. اور رسول اکرم کی یہ حدیث یاد رکھو کہ انسان نے کوئی برتن نہیں بھرا جو برا ہو پیٹ سے زیادہ. اس لیے مولا نے کہا ہے کہ پیٹ بھرے بدماش سے محفوظ رہو. اس لیے کہ بدماش کا جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر وہ حملہ کرتا ہے. مولا نے کہا کہ رسول اکرم کی حدیث یاد رکھنا جب کھانے پی کے بیٹھے ہو تو, کہ کوئی چیز ایسی برتن نہیں ہے برا جو انسان نے بھرا ہو لیکن وہ پیٹ سے زیادہ برا ہو. اس لیے مولا نے کہا کہ پیٹ کے تین حصے کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے. اب یہ تین نصیحتیں ہو گئی ریاضت نفس کے لیے. کھاؤ اس وقت جب بھوک لگی ہو, کھانے میں بیٹھو بسم اللہ پڑھو, اور یاد رکھو کہ پورا پیٹ نہیں بھرنا. تین حصے کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. مولا نے کہا کہ تین نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں حلم کے لیے, برداشت کے لیے. اس ایک بندہ وہ بن سکتا ہے جس کے اندر برداشت ہو. حلم کے لیے تین نصیحتیں. مولا نے کہا کہ حلم کے لیے تین نصیحتیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی ٹکرا جائے جو تمہیں کہے کہ اگر ایک کہو گے تو دس سنو گے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک کہیے تو میں دس سناؤں گا. مولا نے کہا تمہارا حلم اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے کہو کہ اگر تم دس بھی سناؤ گے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. یہ حلم تمہارے اندر ہونا چاہیے. بندہ بننے نکلے ہو, بردباری پیدا کرو, حلم پیدا کرو. اگر وہ کہتا ہے کہ ایک سنائی تو دس سنو گے تو اسے کہو دس بھی سناؤ گے تو مجھ سے تو ایک بھی نہیں سنو. یہ پہلا حلم کا نصیحت. مولا نے کہا حلم کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہے کہ تمہیں تمہارے اندر یہ برائی ہے, تمہارے اندر یہ برائی ہے, تمہارے اندر یہ برائی ہے, تمہاری برائیاں گنوائے, تو ایسا نہیں ہے کہ تم بھی دس بار برائیاں گنوا دینا. اور نے کہا اگر وہ تمہیں برائیاں گنوائے تو اس سے کہو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, اگر سچے نہیں ہو تو اللہ تجھے معاف کرے. یہ دوسرا علم کا بردبار, برداشت. दूसरा नुकता ना तीसरा नुकता, मौला ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा आदमी टकरा जाए कि जो कहे कि मेरे हाथ चढ़ो ऐसी ऐसा सबक सिखाऊंगा, यानी तुम्हें वादा करता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मौला ने कहा कि उससे तुम कहो कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास नेकी के अलावा कोई चीज नहीं पहुंचेगी। कहा कि ये इल्म अगर ये अख्तियार करोगे तो आसान होगी तुम्हारे लिए बंदा बनना, अगर ये नहीं होगा तो बंदा बनना आसान नहीं है। अच्छा, मौला ने कहा कि तीन नसीहतें जो है इल्म के हवाले से, तीन नसीहतें इल्म के हवाले से। मौला ने कहा खबरदार वो चीज तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस नियत से सवाल करो। अच्छा, नंबर दो, मौला ने कहा खबरदार कभी दीन के मामले में अपनी राय पे अमल न करना, इसलिए कि तेरा मालिक है, वो जो कहे तुमने करना है, अपनी राय पे नहीं चलना। इल्म के हवाले से दूसरी चीज, इल्म के हवाले से तीसरी चीज, मौला ने कहा कि खबरदार फतवा देने से ऐसे डरना जैसे इंसान चीरने फाड़ने वाले शेर से डरता है, दूर भागना फतवा देने से, फतवा देने से दूर भागना। मौला ने कहा कि जब तुम बंदे बनोगे तो फिर जो है वो तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा, वो इल्म भी वह भी, तो फिर लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे। मौला ने खबरदार करते हो वो फरमाया खबरदार किसी मालदार का माल के पहुंचने के लिए मकसद तक पहुंचने के लिए पुल न बनना, किसी दूसरे के लिए पुल न बनना ताकि वो तुम्हें इस्तेमाल करके और अपने मकासद हासिल कर ले। दुनिया में ये जो कामयाबी होती है जालिमों को, तो कहाँ पे कामयाबी होती है, आप देखें हजरत मूसा के मुकाबले में कि जामे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुखालिफत दी है, वो ये एक फिरौन है जो हाकिम है, उसके साथ हामान है जो उसका इंतजामी सरबराह है, कारून है जो मालदार है, और बलअम बाओर है जो मुल्ला है, हाकिम मालदार मुल्ला, ये जब तीन मिलते हैं तो फिर जो है वो दिन बर्बाद होता है। अब मुल्ला को कौन इस्तेमाल करता है, या कानून इस्तेमाल करता है या फिरौन इस्तेमाल करता है। इसलिए मौला ने कहा कि तुम बंदे बनोगे खुदा तुम्हें इल्म अता करेगा, खबरदार किसी के लिए पुल न बनना, किसी के लिए पुल न बनना। ये नसीहत करने के बाद मौला ने कहा कि मैंने तुम्हें नसीहत कर दी है, और ये भी मौला ने फरमाया था कि मेरी नसीहत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जो भी इस राह में चलना चाहे सबके लिए मेरी ये नसीहत। इसलिए ये इंसान है, ये इंसान शनासी, ये इंसान की हकीकत है, ये इंसान की सलाहियतें हैं, ये इंसान की महदूदियतें हैं, ये इंसान की जरूरियात हैं, और ये इंसान के पास ला है अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को हमें तौफीक इनायत फरमाए कि इंसान शनासी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाई है, अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए कि ये एहसान, ये इंसान शनासी हमारे समझ में भी आ जाए, हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए, और हमारे किरदार में भी आ जाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल हो तो मैं अर्ज करूँगा।
दोनों सही है या इनमें से एक को सही माना जाए एक को गलत माना जाए?
जी,
दूसरा मेरा सवाल यह है कि इल्हाम
एक एक करके करे वाले में भूल जाऊंगा।
पहला फलसफा,
जी फलसफा अपने तौर पे एक चीज बताता है, इरफान अपने तौर पे चीज बताता है, फलसफा किसी चीज की खबर देता है, مثلا فلسفہ کہتا ہے کہ خدا ہے، خبر دیتا ہے، بس اس حد تک اس کی یہ صفات ہیں، خبر دیتا ہے، تو خبر دینے کے لیے فلسفہ ذریعہ ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے. لیکن یہ جو جس کی فلسفہ خبر دیتا ہے، اگر اس کو آپ قلب کے ذریعے سے محسوس کرنا چاہیں تو پھر عرفان ہے. تو قلب مشاہدہ کرتا ہے، عقل خبر دیتا ہے، فلسفہ خبر دیتا ہے، دونوں اپنی اپنا اپنا میدان ہے. اس کا میدان خبر دینا ہے اور اس کا میدان مشاہدہ ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے. جس طرح سے میتھمیٹک کا اپنا میدان ہے، زولوجی کا اپنا میدان ہے، وہ اپنا علم دیتا ہے، یہ اپنا علم دیتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. یہ جو فلسفہ ہے یہ خبر دیتا ہے، اور یہ جو عرفان ہے یہ مشاہدہ کرتا ہے. جی
الہام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو حجت بن جاتا ہے یا آپ کے لیے ضروری نہیں عمل کرنا؟
جی بنیادی طور پہ جو الہام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، جیسے میں نے عرض کیا کہ نیکی کی چاہت پیدا ہوتی ہے، یہ الہام ہے. اور نیکی کی چاہت جو بھی ہو اس پہ انسان عمل کرے. ہم کچھ اور چیزوں کو بھی الہام کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ آ گیا کہ جی وہ باہر جو ہے نا روڈ پہ اس وقت خطرہ ہے، میں باہر نہ نکلوں. میرے دل میں آ گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الہام ہے. یہ جو اس طرح کے الہامات ہیں یہ پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو، یعنی الہام ہو سکتا ہے کہ وسوسہ ہو شیطان کی طرف سے. اس لیے اس میں جو ہے عقل جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے. اگر عقل کہتی ہے کہ ہاں اس پہ ذرا غور کر کے پھر کہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے انسان اس طرح کے الہامات جو ہے وہ عام انسان کے لیے حجت نہیں ہے. جی اصل میں تصوف اور عرفان ہے کیا؟ بنیادی طور پہ اگر صرف تھیوری کو لے لیں تو وہ عرفان ہے، اس تھیوری پہ عمل کریں تو یہ تصوف. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، عملی طور پہ تصوف جس کو سیر و سلوک بھی کہتے ہیں، سیر و سلوک تصوف یہ دو نام ہے. جبکہ تھیوری ہو اگر صرف تو وہ عرفان ہے. اس عرفان اور تصوف دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی علم کی جو ہے، ایک پریکٹیکل ہے ایک تھیوری.
وحی اور
وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک کو وحی تشریعی کہتے ہیں جس میں شریعت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی کے ذریعے سے اس فرد پر شریعت نازل کرتا ہے. جس وحی میں شریعت نازل ہو وہ وحی صرف نبی کی ہوتی، وہ کسی کو کر نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسے وحی ہیں جس میں شریعت نہیں ہے، کچھ احکامات نازل ہو رہے ہیں کسی فرد کے لیے، اپنے ذاتی حکم نازل ہو رہا ہے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ جب خطرہ محسوس کرو تو اس بچے کو جو ہے وہ کنداغ میں ڈال کے اور دریاؤں میں بہا. اب یہ وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، قرآن مجید نے اس کو وحی کہا، لیکن یہ کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت اگر ہوتی تو ہر ماں کو چاہیے تھا کہ بچہ ایسے کر کے جو ہے وہ دریا میں ڈال دی. یہ اس کے لیے خاص ہے. تو جو شرعی وحی ہے جس میں شریعت نازل ہوتی ہے وہ صرف نبی پہ ہوتی ہے، باقی دوسری وحی دوسروں کو نازل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں.
اس سے تو تاثر ملتا ہے وہ نیند میں تھا، जी
जी
जी जी जी जी जी
जी
जी बुनियादी तौर पे जो मरने के बाद के हालात हैं वो इंसानों के मुख्तलिफ हैं, मोमिन के मुख्तलिफ हैं और काफिर के मुख्तलिफ। ये जो आयत आप बता रहे हैं ये काफिर के लिए है, जो कहता है कि वेल हो यानी मुझे क्यों उठाया गया, तो ये काफिर के लिए है। ये भी उस वक्त के लिए है जब इसको दफन करके चले गए थे, इसको अपनी वो जो आलम बरज़ख की सजा थी वो भी मिल गई थी, वो पूरी हो गई, अब उसको सुला दिया गया, अब कयामत के दिन उसने उठना। और फिर उठा जब तो उसको मालूम हुआ कि जी मेरे लिए तो और अजाब जो है मुंतजर है, पहले भी मिला था वो बरज़ख का था, अब जो है आखरत का अजाब जो है मुंतजर है। तो ये काफिर के लिए है। जो मोमिन के लिए है, जो मोमिनीन वाकई कामिल मोमिनीन होते हैं वो आलम बरज़ख में भी इसी तरह रहते हैं जिस तरह दुनिया में जो है रहते हैं, और वहाँ पे भी मोमिनीन आपस में मिलते हैं, आपस में मुलाकातें करते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर वो चाहें तो अपना राबता दुनिया से भी कायम कर सकते हैं, लेकिन उमूमन करते नहीं। उसका सबब यह है कि आलम बरज़ख एक ऐसा ऊंचा आलम है कि वो नीचे जो है वो कम दर्जे वाले दुनिया में जो है तवज्जो करने की वो चाहत नहीं रखते, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए मसलन ख्वाब में आ सकते हैं, मोमिनीन ख्वाब में आ सकते हैं, कोई चीज़ बता सकते हैं, कोई मालूमात दे सकते हैं आलम बरज़ख की, या ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल की कोई ख़बर बता दें, यह भी हो सकता है। ये मोमिन के लिए है, लेकिन जो काफिर के लिए है वो ये है कि इसकी अजाब होगा, अजाब कब्र जिसको कहते हैं, क्योंकि वो कब्र जो है आलम बरज़ख है। फिर जब उसकी कब्र का अजाब पूरा हो गया तो अब उसको सुला दिया गया है, अब आखरत में हिसाब किताब। जी जी तशरीफ रखें। देखिए आलम बरज़ख में जो हिसाब किताब है और सज़ा है वो अकाइद की है और ईमानियात की, वहाँ पे आमाल का कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए आप जो सवालात देखेंगे वो सवालात भी सिर्फ और सिर्फ अकाइद के, तेरा रब कौन है, नबी कौन है, दीन कौन सा है, इमाम कौन है, किताब कौन सा है, ये सब अकाइद के सवाल। तो आलम बरज़ख में जो भी इनाम है या सजा है वो ईमानियात की है, अमल की नहीं, अमल का हिसाब नहीं है। इसलिए कि आमालनामा अभी मुकम्मल नहीं हुआ इंसान का, पीछे अभी रहता है इंसान का, इंसान आ तो गया है, आमाल अभी पीछे रहते हैं, आसार अभी पीछे रहते हैं। एक इंसान मसलन नेकी का कोई काम करके छोड़ गया है, अब वो नेकी हो रही है तो उसके अहमाल तो पहुंचते रहेंगे, तो कंप्लीट हो तो फिर हिसाब हो ना। इसीलिए और इसी तरह से हो सकता है कोई बुराई पीछे छोड़ गया और वो जारी हो, अब उसका भी पहुंचता रहेगा। तो जब तक ये मादी दुनिया कायम है अहमाल नामे खुले रहते हैं ताकि उसके आसार पहुंचते रहे। जब ये मादी दुनिया खुदा ख़त्म कर देगा, कयामत आ जाएगी, तो अब आसार पीछे नहीं रहेंगे, अब नाम अमल मुकम्मल हो गया उसका अमल का। अब जब आखरत में जाएगा तो अब ईमान का सवाल नहीं है, अब जो है अमल का सवाल है। इसलिए कहा गया अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलात, सबसे पहले नमाज का सवाल है। तो कहेंगे भाई वो तौहीद का सवाल नहीं, वो हो चुका है उसने आलम बरज़ख में। इसलिए आलम बरज़ख कयामत तक जो है वो ईमानियात का हिसाब किताब है, और आलम आखरत जो है वो अमाल का हिसाब किताब है। जी
मेरा सवाल है
जी,
आपकी जगह ऐसी से क्रॉस हो रहा है
जी जी जी,
ये कि एक हदीस मिली आगे से कि मुझे क्यों 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 मतलब क्यों क्यों बरज़ख का
जी,
तो ये
اس کا سبب یہ ہے کہ عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے، شفاعت ہے اعمال کے لیے، شفاعت عقیدے کے لیے نہیں ہے. اگر انسان نے ایک عقیدہ غلط رکھا ہے تو وہ درست نہیں ہو سکتا اس کا، لیکن عمل غلط کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی سزا معاف ہو جائے شفاعت کی وجہ سے. تو یہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اس لیے شفاعت بھی آخرت میں ہوگی. لیکن یہ عالم برزخ میں، عالم برزخ میں جو انسان کا اپنا ایمان ہے اسی کا ہوگا، اس لیے آئمہ کی شفاعت جو ہے وہ برزخ میں نہیں ہے، وہ آخرت میں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو اہل بیت کے معارف ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، زندگی میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت مودت اور ان کی اطاعت عطا فرمائے، ان کی امامت عطا فرمائے، قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. شرف السلام علیکم.
سلام دی استاد محترم، صلوات میں کھانے والا اللہ
صلی علی محمد.
ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں تمام شرکا، بالخصوص ہمارے تنظیمی بزرگان، سینئر ساتھی، مرکزی نمائندگان اور تمام بزرگان جو موجود ہیں ان کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس سیمینار میں شرکت کی. انشاءاللہ ان سیمینارز کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا اور ہم آپ کو وقتاً بوقتاً دعوت نامے اور اطلاعات بھیجیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح اس انسان شناسی کے عنوان سے دیگر سیمینارز بھی چلیں گے جس میں آپ کی شرکت کی انشاءاللہ درخواست کریں گے. پروگرام کو اختتام کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا مصطفیٰ عرفانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس سیمینار کا اختتام دعائے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف سے کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الصلاة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عبدك تهوى وتمتعه فيها